خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
عبادت گزار غلام، ایک شخص نے غلام خریدا تو اس غلام نے اس سے عرض کیا، اے آقا میری تین شرطیں ہیں، نمبر ایک آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے، نمبر دو دن کو جو چاہے حکم دیں، رات کو کوئی کام نہیں دیں گے، نمبر تین اپنے گھر میں میرے لیے کمرہ جدا کر دیں، ایک روم الگ کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو. آقا نے کہا مجھے تمہاری یہ باتیں منظور ہیں. پھر اس نے کہا کہ تم اپنے لیے کوئی بھی کمرہ پسند کر لو. چنانچہ غلام نے خراب سا ٹوٹا پھوٹا روم پسند کر لیا. اس پر آقا نے کہا اے غلام تم نے خراب ٹوٹا پھوٹا کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا میرے آقا کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ پاک کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے. چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو رب کائنات کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا. کچھ عرصے کے بعد ایک رات آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے تک پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کمرہ روشن ہے، غلام اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل لٹکی ہوئی ہے اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ یوں عرض کر رہا ہے اے اللہ پاک تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم فرما دی ہے، اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اے میرے پروردگار میرا عذر قبول فرما لے. آقا یہ منظر دیکھتا رہا، یہاں تک صبح ہو گئی وہ قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی. یہ منظر دیکھنے کے بعد آقا واپس آ گیا اور سارا ماجرا اپنی زوجہ کو سنایا. دوسری رات وہ اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور نورانی قندیل اس کے سر پر ہے. وہ دونوں یہ منظر دیکھتے رہے اور روتے رہے. صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا تم اللہ پاک کی خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور یک سوئی کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کر سکو. غلام نے یہ سن کر کہا اے صاحب راز عز و جل میرا راز کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندہ رہنا نہیں چاہتا. بس اسی وقت وہ مخلص غلام گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی وہ وفات پا گیا. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. پارہ 30 سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. ترجمہ کنزل ایمان، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، تیرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف یہ ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تفسیر خزان العرفان اس آیت مبارکہ میں اخلاص کے ساتھ شرک و نفاق سے دور رہ کر اللہ کریم کی بندگی کرنے اور تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے متبع یعنی پیروکار ہو کر نماز قائم کرنے اور زکات دینے کا حکم دیا گیا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں تھے, کھانا سامنے آ گیا یا پانی پینا ہے, اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی پہلے, تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کے لیے کر لیجئے, ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے, کچھ ذکر و درود کر لیجئے, چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے, اب انشاءاللہ کھائیں گے پئیں گے تو کوئی حرج نہ ہوگا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. زیاد درود و سلام پیج نمبر 4. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نمبر 11. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 بار درود پاک پڑھا, اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 سن ہجری کے محرم الحرام کی آج 11ویں رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ اس سے قبل تھوڑا سا بیان کیا جائے گا. کل اہل بیت اطہار کی شہادت کا بیان ہوا تھا, آج کچھ شہادت کے بعد کے واقعات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اے عاشقان صحابہ اہل بیت, دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے. خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے امام علی مقام, امام تشنا کام, شہید کربلا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا. بدبخت خولی بن یزید دنیا کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر مبارک جس میں اقدس سے جدا کیا, مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے. چنانچہ مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی, اس بارے میں حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں, مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے. یہ حکم سن کر کوفے کے جفا شعار سورما یعنی ظالم و ناانصاف بہادر بصرہ بھاگنا شروع ہوئے. مختار کے لشکر کے مختار کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی. یہ روسیہ میرے خولی بن یزید بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا. مختار نے خولی بن یزید کے پہلے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا. اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا. 6,000 کوفی جو حضرت امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا. نہ شمر ہی کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی، یعنی فسادی گروپ جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مہکتے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی بڑا عبرتناک انجام ہوا. یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا. اسی بدنیاد یعنی بری فطرت والے شخص کے حکم پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے اہل بیت کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا. نارنگی دنیا یعنی دنیا کے دھوکے کا تماشا تو دیکھیے کہ مختار ثقفی کے حکم سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں اسی دریائے فرات کے کنارے صرف 6 سال کے بعد، یعنی 10 محرم الحرام سنہ 61 ہجری کو امام علی مقام شہید ہوئے تھے دریائے فرات کے کنارے. اسی دریائے فرات کے کنارے 10 محرم الحرام 67 یعنی 67 ہجری، یعنی صرف 6 سال کے بعد، ابن زیاد بدنیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا، اور ابراہیم اشتر نے مختار کے پاس کوفے بھیجوا دیا، دارالعمارت یعنی کیپیٹل، کوفہ جو تھا کیپیٹل، اس کو آراستہ کیا گیا، سجایا گیا، اور اسی جگہ ابن زیاد بدنیاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس پہلے امام علی مقام، امام حسین، مظلوم کربلا کا مبارک سر رکھا گیا تھا. اس بد نصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا. جب ابن زیاد بدنیاد کا سر اس کے ساتھیوں کے سروں کے ساتھ لا کر رکھا گیا تو اچانک شور پڑ گیا، آ گیا دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے. سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتروں میں داخل ہو گیا، اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا. دو یا تین بار ایسا ہی ہوا. ابن زیاد، ابن سعد، شمر، خولی ابن یزید اور باقی تمام وہ بدبخت جو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی تکلیفوں سے قتل کیے گئے، اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں. ان میں ایک لشکر کا افسر ابن سعد بھی تھا، جس کو یہ لالچ ملا تھا یزید کی طرف سے یا ابن زیاد کی طرف سے کہ تم کو رے کی حکومت دی جائے گی، تم امام علی مقام سے جنگ کرو. تو یہ رے اب موجود ہے، اس کا نام ہے تہران، ایران کا شہر ہے. تو رے کی حکومت، تہران کی حکومت کے لالچ میں آ کر اس بدبخت نے یہ حرکت کی. لیکن یہ بھی بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا. حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی ان ظالموں کے تعلق سے ایک نظم لکھی ہے انہوں نے. فرماتے
ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی, ظلم و جفا کی چل رہی تجھ کو سزا ملی. اے شمرے نابکار شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھ کو بھی اے نا سزا ملی. تشنگاہ نے خون چباداں نے اہل بیت دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے, گھورے پہ بھی نگور کو تمہاری جان ملی. رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے, مردودو تم کو ذلتیں ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان, تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بدعا ملی. دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے, سر کٹ گئے عوان تمہیں ایک ذرا ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی صدا, پائیں گے جب جہیم میں جس دن سزا ملی.
جہیم یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے. نعرے جہیم, ابھی تو کیا تم کو سزا ملی ہے, اصل سزا تو تم کو جہنم میں ملے گی. یہ انہوں نے اس شعر کا یہ مقطعے میں یہ فرمایا. تو اے عاشقان اہل بیت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا, ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہداء اتنی جلد رنگ لائے گا اور ان کی سلطنت و حکومت کے پرخ سے اڑ جائیں گے. ہر وہ شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا. وہی فرات کا کنارہ ہوگا, وہی عاشورہ کا دن, وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے. ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, سولیاں دی جائیں گی, لاشیں سڑیں گی اور رہتی دنیا تک ہر شخص ان پر تف تف کرے گا, انہیں ملامت کرے گا. ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی. مارے کے جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہچڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی. جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے. دنیا میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی.
دیکھیں گے یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مبارک یزید کی عیاشیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھا. اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام علی مقام کی جان کا دشمن تھا اور آپ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی. امام علی مقام شہید کربلا کا سایہ اٹھنا تھا کہ یزید پلید کے گناہوں کا بازار مزید گرم ہو گیا. زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا آپس میں نکاح، سود، شراب دھڑلے سے رائج ہوئے. نمازوں کی پابندی اٹھ گئی. معاذ اللہ مکہ و مدینہ کی طرف لشکر بھیجے. بالآخر یہ بدباطن یزید پلید بڑی بری موت مرا. اس کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل یعنی ایک رومن لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا. وہ لڑکی اندرونی طور پر اسے نفرت کرتی تھی. ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں اکیلا بلایا. وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا. اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے. خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے تیر پھاڑ کر یزید پلید کو وہیں پھینک دیا اور بھاگ دی. چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی یعنی پرندے نوچتے رہے. بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی یعنی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑا کھود کر اس کی سڑی بھی لاش کو وہیں داب آئے یعنی وہیں ان کو اس کو دفن کر دیا. اب اس بدبخت کی قبر کا حال بھی سنیے. دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان تھا جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارتے تھے. اکثر وہاں اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا. پھر وہاں شیشہ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگا دی گئی. گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ نہیں شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے کئی کرامات کا ظہور ہوا. امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام امام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور، رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا. وہ رات کے وقت کوفے پہنچا. گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا. یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا. ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک پورا بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین کا سر تیرے گھر پر ہے. وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو چاندی اور سونا لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے. خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی. نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی. یہ محب اہل بیت تھی. اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنیات کے پاس لے گیا. ایک مقام پر ایک کرسچین عبادت گزار نے گرجا گھر سے سر انور دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امام حسین کا سر ہے. عبادت گزار نے کہا تم برے لوگ ہو. خیر 10,000 اشرفیاں لے کر وہ اس بات پر راضی, اس نے 10,000 اشرفیاں دینے کی آفر کی اور ان کو کہا کہ اگر ایک رات یہ مبارک سر میرے پاس تم رہنے دو. تو وہ نکلے ہی مال و دولت کے نشے میں تھے تو ان مال کے اندھوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کرسچین عبادت گزار نے سر مبارک کو غسل دیا, خوشبو لگائی, رات بھر دیدار کرتا رہا. ایک نور بلند ہوتا پایا اس نے وہ رات رو کر کاٹی. صبح اس نے اسلام قبول کر لیا اور گرجا گھر اس کا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی.
دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کربلا میں خوب ہی چمکی دکانے اہل بیت.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یزیدیوں نے لشکر امام علی مقام کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو اس سابقہ کرسچین عبادت گزار سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار نے سارے وہ سکے ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے. وہ اب سکے نہیں تھے, وہ رقم نہیں تھے, بلکہ وہ ٹھیکرے بن گئے تھے, مٹی کے ڈھیلے. اور ان کے ایک طرف 12-13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 لکھی ہوئی تھی,
ولا تحسبن اللہ غافلا عنا يعمل الظالمون.
ترجمہ کمزور ایمان, اور ہرگز اللہ پاک کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. دوسری طرف 12-19 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 227 لکھی تھی,
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
ترجمہ کمزور ایمان, اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. حضرت صدر الفاضل فرماتے ہیں,
تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا پوستان, تم خود اجڑ گئے, تمہیں یہ بدعا ملی, رسوائے خلق ہو گئے, برباد ہو گئے, مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی.
اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ بدبختو تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا اور آل رسول پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا. یاد رکھو دین سے تم نے سخت بے پرواہی برتی اور جس فانی اور بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. اور تم خسرت دنیا والا آخرہ, یعنی دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان کا مستحق ہو گئے. تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی عملاً دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجیح دی تو اس بے وفا دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات ماری اور قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے منہ نہیں موڑا بلکہ اپنے کردار و عمل سے اس پر ثابت قدم رہے. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج امت پر بڑا کڑا وقت آن پڑا ہے. ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی اور گناہوں کے سینماؤں شرابوں کے اڈے آباد نظر آتے ہیں. جس دین اسلام کی خاطر امام علی مقام، امام عرش مقام، امام جنت مقام، امام حسین شہید کربلا نے اپنی جان قربان کر دی اس دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے، نیکی دعوت دینے کی آج بے حد ضرورت ہے. دولت کمانے کی، بینک بیلنس بڑھانے کی عموماً ہر ایک کو فکر ہے، مگر نیک کام کرنے، اپنے مسلمان بھائیوں کو راہ راست پر، راہ سنت پر لانے، مساجد آباد کرنے کی فکر بہت تھوڑوں کو رہ گئی ہے. ہر ایک سوچے، اگر آج کوئی سنتوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے معاشرے کے غیر شرعی رسم و رواج سے بعض اوقات بہت ناروا سلوک کیا جاتا ہے. وہ دور آیا کہ دیوانۂ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. یاد رہے موت اٹل ہے، ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر ویران قبرستان میں، اندھیری قبر کے اندر منو مٹی تلے دفن کر کے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ غیر شرعی فیشن بھری زندگی ہوئی، بے پردگی کا سلسلہ رہا، نمازوں اور روزوں میں غفلت ہوئی، اور اگر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور عذاب کی صورت ہوئی، تو پھر اندھیری قبر میں اور وہ بھی سانپ بچھوؤں کے ساتھ قیامت تک کیسے گزارا ہوگا؟ لہذا ہر دم موت پیش نظر رہے اور جلد تر ختم ہونے والی مختصر ترین زندگی میں طویل ترین آخرت کی تیاری کر لیجئے. میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ظالموں کے ظلم کا آپ نے انجام سنا، تو بے شک انہوں نے تو بہت بڑا ظلم ڈھایا تھا، لیکن یہ کہ ظلم ظلم ہے، اور قرآن آیتیں بھی آپ نے سنی، تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا. آج بھی لوگ ظلم کرتے، اولاد ماں باپ پر ظلم کرتی ہے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے بسا اوقات، اور مسلمان بھی ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رہے کہ وہ صرف مار دھاڑ کرنا یا چھری مارنا یا گولی چلا دینا، یہی ظلم نہیں ہے. ظلم کی بہت ساری صورتیں، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو بے سبب جھاڑ دینا، کسی کو بے سبب گھور کے دیکھ کر ڈرا دینا، کسی کا قرضہ دبا لینا، کسی کو گالی نکالنا، اس طرح کے بہت ساری سب، یہ میں نے مثالیں دی، سب ظلم ہے. اس طرح کے بہت سارے ظلم ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یہی یاد رکھیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے، اور مظلوم جو ہے نا اس کی قیامت کے دن جیت ہے. اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کے ظلم سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ظلم کا انجام، اس کو ضرور پڑھنے کی سعادت حاصل کیجئے، اس سے انشاءاللہ آپ کو ظلم سے بچنے کا بہت ذہن بنے گا انشاءاللہ. اور جو ظلم ہو گیا اسے توبہ بھی کی جائے، اور جن پر ظلم کیا ان سے معافی بھی مانگی جائے، اور اگر وہ تلافی کی صورت ہے تو وہ بھی کرنی ہوگی. تلافی یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی کے پیسے دبا لیے، تو اب معافی مانگ کر اس کو پیسے لوٹانے بھی ہوں گے. صرف معافی اور توبہ سے یہ یعنی کہ کافی نہیں ہے، تو لوٹانا بھی پڑے گا. اسی طرح کسی کی چوری کر لیے، کسی کا ڈکیتی کیے، چھینا ہے، ڈاکو چوری، سب ظالموں ہی کے مطلب ہے کہ اقسام ہیں، ان سب کو توبہ بھی کرنی ہے اور لوٹانا بھی ہے جن کے لیے، اور کسی بھی حکمت عملی سے آپ لوٹا دیں، بھلے آپ ان کو نظر نہ آئے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو، لیکن ان کا مال لوٹا دیں، اور معافی بھی کسی کے ذریعے منگوا لیں، فون کے ذریعے ترکیب بنا لیں، کوئی بھی ایک صورت نکالیں کہ مطلب یہ کہ آپ حق العبد بندے کے حق سے فارغ ہو جائیں. ابھی اڑی تڑی اسلحے کا زور یہ تو زندگی میں ہی آدمی دیکھ لیتا ہے بارہا. اول تو اس طرح کے لوگ میں نے جو میرا تجربہ ہے یہ جوانی میں مارے جاتے ہیں، ان کو زیادہ عمریں ان کی کم ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے سنا یزید کا، یزید صرف 39 سال زندہ رہا، 3 سال اور کچھ مہینے اس کی وہ شیطانت رہی جس کو حکومت کہتے ہیں، اور کیا ملا اس کو، اور کیسا بے ذلت کی موت مارا گیا. اس طرح دوسرے لوگ جو تھے 6 سال کے اندر اندر ان کا کنڈا ہو گیا سب کا. تو یہ ظلم کا زیادہ، یعنی ظلم کی عمر کم ہوتی ہے، ظالم کی عمر کم ہوتی ہے. میں نے بعض دیکھے نوجوان جو ظالم ہوتے تھے دیکھے، مطلب بہرحال یہ کہ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے. تو اگر نہیں بھی جوانی میں موت آئی ظالم کو تو آخر موت تو آئے گی، بڑھاپے میں تو ایسی پوزیشن ہو جائے گی کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑ بھی نہیں سکے گا، چلانا تو بات کی بات ہے، ایسی بھی تو کنڈیشن ہوتی ہے نا، پھر بستر پہ پڑا ہو اور بالکل محتاجی کی زندگی، تو بہرحال مرنا تو پڑے گا، اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے ابھی سے توبہ کر لی جائے، توبہ کے تقاضے پورے کر کے نیکیوں بھری زندگی گزار لی جائے. صرف ظلم کرنا چھوڑ دیا اچھی بات تو ہے، لیکن یہ کہ وہ معاف کرنے کے لیے توبہ اور اس سے معاف کروانا ہوگا جس پر ظلم کیا ہے، جس کی رقم دبائی اس کو لوٹانی ہوگی. ہاں وہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، لے اگر وہ فوت ہو گیا ہے یا وہ ملتا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کس کی لی تھی، تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے خیرات کر دے. اگر مر گیا اور اس کی اولاد ہے، وارث ہے اس کے، تو وارثوں کو دینی ہوگی. صرف توبہ سے یہ سارا لوٹا ہوا مال جائز نہیں ہو جائے گا. تو یہ مشکل تو لگتا ہے، لیکن جہنم کا عذاب مشکل ترین ہے، وہ کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا. تو مرنے سے پہلے پہلے یہ مطلب تھوڑا سینے پر پتھر رکھ کر اپنے آپ کو فارغ کر لیا جائے، جس نے بھی ظلم کیا ہے ڈھونڈے کس کس کی دل آزاری کی ہے، کس کس کو جھاڑا ہے، کس کس کو مارا ہے، پیٹا ہے، دھمکیاں دے کر ڈرایا ہے، چٹھیاں بھیج کر پیسے لیے ہیں، یہ جو بھی ترکیبیں کی ہیں جس نے بھی، اگر وہ سن رہے ہیں اور خوف خدا اپنے اندر پاتے ہیں تو ہمت کریں، ابھی توبہ کریں اور حقوق العباد جو بھی ضائع کیے ہیں لوگوں کے، بندوں کے جو بھی حق مارے وہ ادا کرنے کا ذہن بنا لیں. ابھی پیسے نہیں ادا کرنے کے لیے، ذہن بنا لیں، اللہ کرے گا تو اسباب بھی ہو جائیں گے، اور ان سے رجوع کر لیں گے میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ دے دوں گا، میں نے اتنے اتنے آپ کے لوٹے. اس کو بھلے نہیں پتا، آپ کو تو پتا نہیں کہ اپنے لوٹے کس نے لوٹے، اس بیچارے کو کیا پتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، تو ان سے کیسے یعنی محبت ہو، کس طرح پتا چلے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا یہ بس یہ کہتے رہنا کہ مجھے امام حسین سے محبت ہے، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے محبت ہے، یعنی یہ صرف کہنے سے محبت ہو جائے گی یا اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ پھر جا کے محبت ظاہر ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دے، میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے بے حساب بخشش کی دعا بھی فرما دے.
محبت یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے، زبان سے صرف کہنا نہ کافی ہوتا ہے نہ یہ نقصان دہ بھی نہیں ہے، زبان سے بعض کا اظہار ہوتا بھی ہے، اصل میں دل کی کیفیت محبت میں. جیسے آپ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ آپ کے والد صاحب سے آپ کو محبت ہے، والدہ سے محبت ہے. اب اس کا کیسے پتا چلے؟ والدین بیمار ہو جائیں گے کیا کرو گے؟ علاج کرو گے، بھاگ دوڑ کرو گے، دل جلاؤ گے، دعائیں کرو گے، دعائیں کرواؤ گے، ہے نا، اپنے اندر ایک بے چینی سی کیفیت پائیں گے. اس طرح اولاد سے محبت ہے، اولاد کے ساتھ بھی کوئی سی ترکیب بنی، اس کا حادثہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو آپ تڑپو گے نا، یہ میرے بیٹے کو یوں ہو گیا، اب بھاگو گے لے لے کر ڈاکٹروں کے پاس، تو یہ محبت کا اظہار آپ کا ہو رہا ہے. اسی جگہ اگر کسی اور کے ماں باپ بیمار ہوئے اور پتہ بھی چلا تو آپ کو کچھ ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا. کسی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کے بیٹے کی انگلی کٹ گئی آپ کو فرق پڑے گا, بھاگیں گے ڈاکٹر کے پاس یا میڈیکل اسٹور سے ڈریسنگ اسٹرپ پکڑیں گے اور اس کو خون بند کریں گے اس کا, ہے نا. تو یہ محبت. تو اب اہل بیت اطہار سے محبت, اب یہ دیکھ لیں کہ ان کو اتنی اتنی تکلیفیں پہنچی, ہماری قلبی کیفیت کیا, ہمارے دلوں پر کیا گزری, ہمیں کیا احساس ہے اس کا. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی نقالی کی جاتی ہے. ایڈورڈ ہفتم, یہ انگلستان کا کوئی راجا گزرا ہے, ایڈورڈ ہفتم نے ساتواں ایڈورڈ, یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب کوئی کوڈ ہوگا, ان کا سر نیم ہوگا ایڈورڈ, تو وہ چلا آ رہا ہوگا. اس نے کوئی داڑھی بڑھائی ہوئی تھی, تو اس کو کسی نے وہ صحافی نے پوچھا, صحافی یعنی اخباری رپورٹر جرنلسٹ, کسی جرنلسٹ نے اس کو پوچھا کہ یہ تم نے کیا مطلب بال بڑھا دیے, تو اس نے جواب دیا کہ میرے باپ نے بھی بال بڑھائے تھے, مجھے اپنے باپ سے محبت تھی, تو میں نے اپنے باپ کی محبت کی نشانی اپنے چہرے پر سجائی ہے. ایک مثال میں نے آپ کو غیر مسلم کی دی ہے, اب آپ بتائیے آپ کو امام حسین سے محبت ہے نا, انہوں نے داڑھی رکھی تھی یا نہیں, بالکل ان کی داڑھی تھی, ان کے والد محترم کی بھری ہوئی داڑھی تھی مولا مشکل کشا, ان کے امام عالی مقام کے نانا جان کی بھی زبردست نورانی داڑھی تھی, تو سب کی داڑیاں تھی. آپ کی محبت کیا بولتی ہے, یہ نوکیلی داڑھی یوں یوں کر کے کر دی, ایسی نہیں تھی, یہ یوں کاٹا تھوڑے تھوڑے یوں بال رکھ لیے, ایسی اہل بیت کی داڑھی نہیں تھی. آپ محبت اہل بیت کے دم بھرنے والے آزمائش میں آ گئے, اچھی آزمائش ہے, تو رکھنا ہے تو پھر اہل محبت کی محبت کا اظہار کرو نا, کہ اہل بیت کی محبت کا اظہار داڑھی رکھ کر کریں. امام علی مقام امام حسین نے آخری وقت میں سجدہ کیا تھا, اس دن کی فجر با جماعت ادا کی تھی اپنے خیمے میں, نہ دشمن چاروں طرف تلواریں چمکا رہے اور یہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے اور نمازیں پڑھ رہے, اور ہم ہیں کہ صرف نیاز کھا کر دل کو منا لیتے ہیں, ہم محب اہل بیت اتنی دے گئے تو اتنی دے گئے, تو یہ کھچڑا تو وہ کھچڑا, اور امام علی مقام تین دن کے بھوکے پیاسے تھے. کھچڑا کھانا جائز ہے, نیاز کرنا جائز ہے, میں صرف چوٹ کر رہا ہوں کہ ہم خالی نیازی ہیں, پتہ نہیں نمازی کب بنیں گے. تو اصل محبت تو ان کی پیروی کرنے میں نا, ان کے نقشے قدم پر چلنے میں, کہ اہل بیت اطہار نمازیں پڑھتے تھے, امام زین العابدین یہ بیمار تھے اس لیے ان کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ملی, اور یہ شہید نہ ہو پائے وہاں, یہ اپنے مطلب لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ واپس ہوئے, اور یزیدیوں نے بھی ان کو شہید نہیں کیا, یہ اللہ کی مشیت تھی وہ کہ ان سے نسل حسینی سیدوں کا سلسلہ چلنا تھا, اگر امام زین العابدین بھی شہید ہو جاتے تو یہ بھی ایک مطلب مشکل امر تھا کہ نسلوں کا کیا ہوتا سیدوں کی, تو یہ اللہ کی شان ہے کہ یزید ان کو شہید کر نہیں سکے. بعض ایسے واقعات ملتے, کوشش کی گئی تھی لیکن شہید نہیں کر پائے, کوئی نہ کوئی ایسی صورت بن گئی کہ ان کو بچا لیا گیا. تو اس طرح مطلب امام زین العابدین یہ نام نہیں تھا, ان کا نام تو علی تھا, علی اوسط یعنی بیچ کے علی, علی اکبر بڑے علی, علی اوسط یعنی بیچ کے علی, من جلے علی اردو میں من جلے بھی بولتے ہیں, اور علی اصغر مانے چھوٹے علی, تو یہ جو بیچ کے علی تھے یہ امام زین العابدین کے نام سے ہی مشہور ہیں, اور نام سب کو پتا بھی نہیں ہوتا, حالانکہ زین العابدین ان کا نام نہیں ہے, یہ تو عبادت بہت کرتے تھے اس لیے لوگوں نے ان کو زین العابدین کا لقب دیا, یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت یہ ان کا لقب ہے. سجاد ان کو لقب ملا, بہت زیادہ نفلیں پڑھتے تھے تو سجدوں کی کثرت کرنے والا, بہت زیادہ سجدے کرنے والا, یہ سجاد کہتے ہیں اس کو. ہمارے گھروں میں بھی سجاد ہیں زین العابدین ہیں, لیکن جمعے کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہے. لیکن حقیقت میں جو زین العابدین تھے وہ بڑی عبادت گزار ہستی تھی. تو بہرحال یہ کہ ہم ان کی محبت کا خالی ہم بات ہی کریں, دعویٰ ہی کریں, خالی نیاز کھا کر ان کی ہم من کو منا لیں کہ ہم بڑے عاشق اہل بیت ہیں, نہیں. ہم کو نیاز کھانے کے ساتھ ساتھ ان کا عمل نماز بھی اپنانی ہے. ہم کو تو نیند بہت پیاری ہے, ابھی ذہن بنتا ہے فجر کے ٹائم پر ہوش بھی نہیں ہوتا, تو نہیں, پانچوں نمازوں کی پابندی ہر صورت میں ہمیں کرنی ہے. سمجھو کہ ہمیں کربلا کا واقعہ یہ بھی درس دے رہا ہے, نماز کا بھی درس دے رہا ہے, اور ہر طرح کی قربانی کا وہ درس دے رہا ہے دین کی خاطر. دین کی خاطر وقت پڑنے پر ہر طرح کی قربانی پیش کرنی ہے, یہ واقعہ کربلا سے ہم کو درس ملتا ہے. اللہ کریم ہم کو حقیقت میں صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے میٹھے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک شب برات میں اور دوسرا آج کا جو دن گزرا یعنی عاشورہ, اس دن میں کافی نیاز اور خیرات کا اہتمام ہوتا ہے, پڑوس پڑوس سے کافی نیازیں وغیرہ آتی ہیں, اور باپا نفلی روزے کی بھی ترکیب ہوتی ہے, تو دیکھا جاتا ہے کہ دسترخوان پر کئی انواع و اقسام کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں, یہ محلے سے جاننے والے بھجواتے ہیں. اب ایسے موقع پر پیارے مرشد کیا کرنا چاہیے کہ اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لائے کہ یا رب تو نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں تمام انبیاء و صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کے ماننے والے گھر میں پیدا فرمایا. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ آخرت کا بدلہ نہ ہو کہ دنیا میں ایک نعمت کا ملنا آخرت کی 70 نعمتوں کو کم کر دیتی ہیں. اب اس میں کیا کرنا چاہیے, شکر یا خوف خدا و خفیہ تدبیر سے رب عز و جل کی ڈرنا چاہیے؟ مرشد برائے کرم رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ, بڑا خوف خدا والا سوال ہے, بلکہ یہ پورا ایک بیان ہے کہ دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے آخرت کی 70 نعمتوں کو لیس کر کے ملتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کے بھی شاید کھول ہے. تو یہ کہ ہم دنیا کی نعمتیں دولتیں آسائشیں پا کر یہ بالکل مست ہوئے پڑے, آخرت کی فکر نہیں ہے کہ یہ جتنی دولت زیادہ جتنی آسائش زیادہ دنیا میں مل رہی ہے وہ آخرت میں ہماری لیس ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے. تو واقعی یعنی کہ بزرگان دین کا احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھائے تو کھانے کے بعد روئے اللہ کے خوف سے. ہم کھانا کھا کر پیٹ پر ہاتھ پھرا کر افسوس میں مگن ہوتے ہیں کہ کیا کروں, دل بھر گیا, پیٹ بھر گیا, اب دل نہیں بھرا, مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہے. کھانا بڑا ٹیسٹی ہے, ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے. اللہ کریم حقیقت میں ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور نعمتوں کی بھی قدر نصیب فرمائے, اور دنیاوی نعمتوں کی کمی پر گلا شکوا کرنے کے بجائے صبر و شکر کی کیفیت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک خاندانی ایک پیڑھی بائی پیڑھی کوئی بیماری یعنی کہ کوئی گناہوں پر ہی کوئی تحریک ہمیں چل رہی ہے, اس کو روک تھام کیسے؟
خاندان میں ہمارے چل رہا ہے نسل بہ نسل کوئی غلط رسم کوئی چیزیں چل رہی ہیں, تو اب ایسی چیز انہوں نے اسے گناہ بری تحریک کا نام دیا, تو اب ایسی کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کئی صورتیں اس میں, ایک تو وہ خاندانی قتل در قتل کا بھی سلسلہ ہوتا ہے بعض قبیلوں میں, جو کہ بہت گھناؤنا کام ہے, بہت بہت غلط کام ہے کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے لیا نہیں جاتا, قیامت میں بھی نہیں لیا جائے گا باپ کا بدلہ بیٹے سے, جو جرم کرے وہی مجرم ہے. لیکن یہ بس وہ نسلن بعدہ نسلن قتل و غارت گری کا سلسلہ بعض قبیلوں میں رہتا ہے, یہ دور جہالت کا طریقہ ہے. تو یہ مسلمانوں میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے. قتل ناحق کیا ہے کسی نے تو وہ صرف توبہ کر کے فارغ نہیں ہو سکے گا, اس کے تقاضے بھی ہیں. یہ کہ اور غلط رسمیں تو بہت ہیں, کہ جو وہ یہی بولتے گیا ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم کو کرنی ہے یہ. تو یہ اب ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ فرد گھر کا سا دبنگ پیدا ہو جاتا ہے جس کا ذہن مذہبی ہوتا ہے اور وہ پاورفل طریقے سے اپنے گھر میں سے غلط رسموں کو بند کروا دیتا ہے. دعوت اسلامی میں سے بہت ملیں گے کہ جن کی جدی پشتی رسمیں دعوت اسلامی کے مبلغ کی وجہ سے اب ختم ہو چکی ہوں گی. تو یہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو غیر شرعی رسمیں ہوں یا فضول رسمیں بھی آخر مسئلے ہی کھڑا کرتی ہے, کئی فضول رسمیں ہوتی ہیں. تو بارہ لے کے جتنا ہو سکے غلط رسمیں تو ہر صورت میں جو خلاف شرع رسمیں گناہوں بری رسمیں ہوں تو ختم کرنی ہی کرنی ہے. گھر والے نہیں مانتے تو اس میں خود الگ ہو جائے, شریک نہ ہو اس میں, یہ تو کرنا ہی پڑے گا, ظاہر ہے اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. باقی بعض رسمیں کھوٹی کھوٹی ہوتی ہیں فضول, تو بہت خرچہ کرواتی ہیں اور آدمی کو بعض اوقات قرضوں میں ڈال دیتی ہیں, تو ان کا بھی خاتمہ ہونا ضروری ہے. تو کوشش کرنے سے ہی ہوگا, دعا بھی کرے کوشش بھی کرے, ایک ایک کا ذہن بنائے. جیسے گھر میں ایک فرد کا ذہن بنا, اب گھر میں نظر ڈالے خاندان میں اپنے کہ کس میں نرم گوشا ہے اس تعلق سے جو میرا تعاون کرے گا, پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن بنائے. جب اس کا ذہن بن گیا تو یک نہ شدھ دو شدھ, ہے نا, ایک نہیں دو اس سے بہتر ہے, یہ دو ہو گئے, دونوں مل کر بھی تیسرے کا ذہن بنائے, یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے. کوشش کرنے سے ہوگا. السعی منی والاتمام من اللہ, یہ محاورہ ہے کہ کوشش میری طرف سے ہوگی, تکمیل اللہ تعالی فرما دے گا, پورا اللہ کریم کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ دوست کس طرح بنائے, آج کل کوئی دوست ٹھیک تو ہے نہیں.
ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوست ٹھیک نہیں ہے, دوست کی تلاش مطلب کرنا نہیں آتی تو اس لیے وہ ہو جاتا ہے, اچھے دوست بھی مل سکتے ہیں. دوست وہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, دوست وہ ہو جس کی باتیں سن کر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو. دوست وہ ہو کہ جو گناہوں سے نفرت دلانے والا اور نیکیوں کی رغبت دلانے والا ہو. دوست وہ ہو کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد پر بھی لگا دے. تو بہرحال دوست وہی بنانا چاہیے کہ جو آخرت کی بہتری کے لیے ہمارے کام آئے. لیکن آج کل دوستی کا معیار یہ تو ہے ہی نہیں, یار یہ تو ملہ ہے, جب دیکھو وہ یوں بولتا ہے, اس سے نہیں دوستی کرتے. دوستی اسی سے کرتے جو مطلب چٹکلے سنائے, گانے سنائے اور منہ پھٹ ہو اور کہا ہا ہا کر کے ہنستا ہو, مذاق مسخری والا ہو, پیسے بھی خرچ کرنے والا ہو, اس کو لوگ دوست بناتے. تو واقعی یہ دوست تو اچھا نہیں ہے. دوست تو وہ یہ جو میں نے عرض کیا, ایسا دوست مل جائے تو بالکل اس پر ہاتھ رکھ دیا جائے. ایسے دوست کہاں سے ملیں گے, ہے واقعی ایسے دوستوں کی کمی ہے, ختم نہیں ہوئے, نایاب نہیں ہے, کمیاب ہے, کم دستیاب ہے. دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, اللہ کرے گا تو کم بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
آپ کی باتیں سن کر کچھ ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جیسے دنیاوی جب ماحول سے وابستہ نہیں تھے تو ظاہر ایسے دوستوں کی تو کثرت تھی جو نہیں ہونے چاہیے. اب کچھ ایسے اسلامی بھائی ملے جو واقعی دوست بنانے کے لائق تھے لیکن ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے, تو جیسے آپ نے جو فرمایا تو ایسے دوست کی تو تلاش کرنی پڑے گی. لیکن جیسے ہمارے ساتھ ہوا تو وہ یوں ہوا کہ ایسے اچھے دوست جو آخرت کی یاد دلاتے تھے اور جو نیکی کی دعوت دیتے تھے, انہوں نے ہم پر کوشش کی تھی اور ہم بظاہر ان سے دور بھاگتے تھے یا کچھ کرتے تھے, تو وہ کسی نہ کسی طرح ہم سے رابطے کر کے ہم کو شفقتیں دے کر انہوں نے پھر اپنے قریب کیا اور یوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب آ گئے. تو جیسے آپ نے فرمایا نا تو وہ تو ایک تلاش کرنی پڑے گی، لیکن یہاں چونکہ ایک دعوت اسلامی والے بھی سن رہے ہیں، تو اگر ہم جیسے میں اپنے بارے میں کہوں کہ جیسے مجھے جو لائے اگر وہ اس طرح کوشش نہ کرتے تو شاید میں نہیں آتا، تو اب جیسے ہم آ گئے تو اب ہم کو بھی کوششیں کرنی ہے تاکہ وہ جو اس طرح کے ماحول سے دور ہیں وہ اس اچھے ماحول کی برکتیں پائے اور اچھے دوست مل جائیں ان کو.
یہ جو اتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ ذمہ دار استائی بھائیوں نے کیسے کیسے جتن کیا ہوں گے ان کو، اور کس طرح مطلب انہیں بہلا کر پھسلا کر تیار کیا ہوگا، کہ کسی نے ماں سے اجازت دلوائی ہوگی، کسی نے باپ کو فون کر کے منایا ہوگا کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دو. اس طرح یہ بےچارے ہمارے ذمہ داران ہیں جو وہاں کر کر کے قافلے لے آتے ہیں. یہاں اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کروانے کے لیے بھی ہمارے اسلامی بھائی بےچارے کوششیں کرتے ہیں، گھروں سے اجازتیں دلواتے ہیں، کوئی دکانوں سے اجازتیں دلواتے ہوں گے. تو اس طرح ذرا کام کرنے سے ہوگا، خالی بول دینے سے نہیں ہوگا. تو جو کرتے ہیں ان کو لاکھوں سلام، جو نہیں کرتے وہ بھی اس طرح کوششیں کریں. تو سب مل کر کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی اور نیکی کی دعوت کی دھوم دھام ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنو سے عرض ہے کہ آج کل دوستی کا ایک معیار یہ بھی بنایا جاتا ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، کہ اگر کوئی کرائزز آ جائیں، کوئی اس طرح کی مصیبت یا آزمائش آ جائے، اب وہ یہ دوست کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، یہ توقع رکھنا کیسا؟
بالکل، یہ دوست کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے. ایک بزرگ کے پاس ان کا دوست آیا، گھر پہ دستک دی اور بجھا کے کہا کہ مجھے اتنی اتنی رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو بزرگ اندر گئے اور بیگم صاحب سے پیسے لیے اور وہ رقم اس کو دی اور پھر رونے بیٹھ گئے. تو بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ اگر اتنا ہی مطلب دادا آپ نے دی گائے کو اب رونے بیٹھے ہو. تو بزرگ نے جو فرمایا وہ بڑی پیاری بات کہی کہ اس لیے رو نہیں رہا کہ مجھے پیسے دینے پڑے اس کو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا دوست ہے اور اس کو میرے دروازے پر آنا کیوں پڑا، میں نے اس کی پہلے سے خبر کیوں نہیں رکھی کہ یہ ضرورت مند ہو گیا ہے، گھر پر آئے اس سے پہلے میں اس کی چپکے سے ضرورت پوری کر دیتا، اپنے اوپر رو رہا ہوں. تو یہ دوست تو وہی ہے جو واقعی مصیبت میں کام آئے، اور مصیبت آئے اس سے پہلے اس کی روک تھام کرنے والا بھی ہو. لیکن ہم لوگ تو مطلب ہی لوگ ہیں یار، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میرا سوال یہ ہے کہ مورکا یہ پرور جو ہے قرآن پاک میں کیوں رکھتے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ مور کا پرور جو ہے وہ قرآن پاک میں کیوں رکھتے ہیں؟
ور مائنس کر دیتے ہیں پر، مور کا پر خوبصورت بہت ہوتا ہے، تو اس کے خوبصورتی کی وجہ سے ہی ہے. یہ بچے جو عام طور پر بچے دیکھے ہیں جو قاعدہ پڑھتے ہیں یا اس طرح پہلے بھی دیکھتے تھے، اب بھی ہوتا ہوگا ایسا، تو پر یا پر کا کوئی حصہ لمبی لمبی اوپر کی کوئی چھوٹا سا پر، یہ وہ سبق کے یاد رکھنے کے لیے، پیج نمبر یاد رکھنے کے لیے اس میں بیچ میں رکھ دیتے تھے. تو یہ خوبصورت ہے، یہ کوئی حرج نہیں اس میں رکھنے میں.
پاپا بعض اوقات یعنی وہ پریکٹیکلی عرض کر رہا ہوں کہ وہ پر کا وہ ایک حصہ رکھ کے نا تھوڑی چینی بھی ساتھ رکھ دیتے تھے کہ یہ کھائے گا اور بڑا بھی ہوگا، یعنی وہ بچوں میں یہ ایک بہت معروف چیز تھی کہ یہ بڑھتا ہے پھر نا، تھوڑی یہ ایک آدھ دانہ چینی کا بھی اس کے اندر رکھ دیتے تھے.
یہ آپ نے آئیڈیا خوب دی قوم کو، میں نے پہلی بار سنا ہے. تو بچوں چینی رکھنی نہیں ہے، پر چینی نہیں کھاتا اور پر بڑھتا نہیں ہے، اس سے قاعدے کے یا قرآن کریم کے صفحے جو ہے نا پیج، یہ چینی پگھلے گی اور اس سے ان پر دھبے پڑیں گے. تو یہ چینی رکھنی نہیں ہے، میں نے پہلی بار سنا. کھلاتے ہیں چینی پر کو، میں پہلی بار ہی سنا ہے. اچھا تو خیر یہ نہیں ہونا چاہیے، چینی بھی نہیں کوئی چیز نہیں، پر خوبصورت اس لیے اس کو رکھنے میں حرج نہیں ہے، باقی ہر چیز رکھنے کی تھوڑی اجازت ملے گی.
دوسرا سوال آیا ہے، کیا حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی تھے؟
جی ہاں رسول بھی تھے.
یہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟
رسول شریعت لاتا ہے اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اسی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں. رسول بھی تبلیغ کرتا ہے وہ بھی کرتے ہیں.
تیسرا سوال, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟
ان کی کنیت ہے. اس کے مختلف پڑھے ہیں, لکھنے اوراق, یہ لکھتے تھے اوراق, تو اوراق کی وجہ سے, پیجز کی وجہ سے بھی ان کو ابو حنیفہ یعنی حنیفہ والے, اوراق والے.
کھانا کھاتے وقت بولنا کیسا ہے؟
جائز, اچھی اچھی بات کرنی چاہیے. کہ وہ آگ کی جو پوجا کرتے ہیں نا, وہ جان بوجھ کر کھانے میں خاموش رہتے ہیں. ان کے نزدیک کو یہ مسئلہ ہے کہ بولنا ہی نہیں چاہیے کھانے کے اس میں. تو کھانے کے دوران بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ان کی نقالی نہ رہے. اور اگر کوئی اکیلا بیٹھا ہو تو خالی خالی بولنا بھی نہیں, فضول باتیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن دیکھیں, بولنے کو یہ نہیں کہ چپ چاپ کھا لو, ایسا نہیں ہے.
سوشل میڈیا سے سوال ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کتنے عرصے تک بیمار رہے تھے اور انہیں کیا بیماری تھی؟
حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان پر تو کافی آزمائش آئی تھی. حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور آپ کی والدہ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے. اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی, صورت کا حسن بھی, اولاد کی کثرت اور مال کی وسعت, یعنی حسین بھی تھے, اولاد بھی کافی تھی اور مال بھی بہت تھا. اللہ پاک نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا, چنانچہ آپ کی اولاد و آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہوئی. تمام جانور جس میں ہزارہ اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے, تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے, حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کے ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ پاک کی حمد بجا لاتے, اللہ کا اللہ کی تعریف کرتے اور فرماتے, میرا کیا ہے, جس کا تھا اس نے لے لیا, جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا, جب اس نے چاہا لے لیا, اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے, تمام بدن مبارک میں آبلے پڑ گئے. آبلے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا. اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا, البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرائیم نے نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت سال ہا سال رہی, یعنی کئی برس تک رہی. آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی, اے میرے رب, بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے. حضرت مولانا عبد الرزاق بھترالوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تذکرۃ الانبیاء, اس میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے. تو کتنا بڑا امتحان ہے. دیکھو, ہمارا اگر ایک بچہ بھی ہمارے یہاں فوت ہو جاتا ہے تو کیسی کیسی لوگ گلے شکوے کی باتیں کرتے ہیں. وہ اتنی کثیر اولاد چلی گئی, سارا مال چلا گیا, مکان چلے گئے, ہزاروں اونٹ تھے, بکریاں تھیں, سب چلے گئے, لیکن یہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے.
کہ اللہ نے جب اللہ نے دیا تھا، جب تک اس نے چاہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جب اس نے چاہ تو لے لیا، تو اس میں بے صبری کی کیا بات ہے؟ شکر کرے اللہ کا، اللہ کا بندہ اللہ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نوکر نماز نہ پڑھے تو کیا سیٹ پر وبال آئے گا؟
سیٹ اس کو کوشش کرے، اس کو نیکی کی دعوت دے اور نماز پڑھنے کی تلقین کرے. اب وہ نہیں پڑھتا نہیں مانتا تو اس پر بہرحال وبال تو نہیں ہے نوکر کا.
مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ٹھیک ہے؟
عرف تو ہے نماز، جو نماز کے لیے کرسیاں رکھی جاتی ہیں اس پر لوگ بیٹھے ہوئے اپنا ورد و وظیفہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں.
سب دینے والے کے نیت اور عرف کے اوپر اس کا مدار ہوگا. تو عام طور پہ ہمارے یہاں جو دی جاتی ہے وہ بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے یہ دی جاتی ہے. تو جو نماز پڑھیں گے ظاہر ہے کہ وہ اوپر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جن کو مرض نہیں ہے، جوانی ہے، تو اب ہر مقام پہ اس کا عرف ہو کہ دینے والا اس کو سمجھتا ہو کہ جو چاہے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھے، یہ تھوڑا مشکل ہے. تو ان کو نیچے بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے. باقی یہ کہ جو مریض ہیں تو ان کے لیے تو ویسی ہوتی ہے، تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اوپر، مریض یا بوڑھے جو بیمار ہیں وہ.
کیا اولیاء کرام سے بھی مردے زندہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے؟
جی ہاں.
اگر کسی شخص کو برا بھلا کہا اور بعد میں احساس ہوا تو اس کی تلافی کیسے ممکن ہے؟
توبہ کرے اور اس سے معافی مانگے جس کو برا بھلا کہا ہے، جبکہ اس کے سامنے اس کو برا بھلا کہا ہے یا اس کو پتا چل گیا ہے کہ اس نے برا بھلا کہا ہے. اور اگر اکیلے میں کہا اس نے یا پیچھے سے کہا اور اس کو پتا ہی نہیں چلا برا بھلا کہہ دے گا، تو اب اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لے.
سفر سے لوٹتے وقت گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جانا سنت ہے؟
جی ہاں، چاہے جھولی میں پتھر ڈال لے.
عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟
مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو بیچ کا جو پیریڈ ہے یہ عالم برزخ کہلاتا ہے.
قیامت اور حشر میں کیا فرق ہے؟
حشر منے اٹھنا، یعنی جب مردے اٹھیں گے تو وہ حشر ہے ان کا ہونا. ویسے حشر، قیامت، محشر سب ایک ہی کو کہتے ہیں.
ابھی جو اب آپ نے بتایا کہ پتھر لے کر جائے، تو کسی نے پوچھا ہے کہ اگر وہ کسی شہر میں جاتا ہے تو وہاں کے پتھر بھی لے کر آ سکتا ہے؟
پتھر اب حدیث کی شرح تو پتہ نہیں ہے مجھے، مطلب انہیں کچھ نہ کچھ لیا یہ سمجھ میں آتا ہے، چاہے جھولی میں پتھر ہی ڈالے نہ کچھ تو لے جائے. اور واقعی اگر وہ پتھر لے جائے تو پھر ایسے پتھر ہوں جو مطلب کام آئے. بعض پتھر ہوتے ہیں کام کے، خوبصورت پتھر ہوتے ہیں، پیپر ویٹ کا کام دیتے ہیں، بچوں کے کھیلنے کا کام دیتے ہیں، اگر ایسے پتھر لے جائے تو بھی جائز طریقے پر لے جائے. یہ نہیں کہ وہ کسی نے بچھا رکھے ہیں اپنی، بعض خوبصورت پتھر بچھاتے ہیں لوگ اپنی دکانوں کے آگے یا اپنے مکانوں میں یا گملوں میں، وہ پتھر نہیں لے سکتے، تو قیمتی ہوتے ہیں، وہ کسی کی ملک ہوتے ہیں.
جیسے کراچی شہر میں آئے ہیں، اب راستے میں کہیں روڈ بن رہا ہے یا کسی جگہ گئے گزرے اور انہوں نے جناب دیکھا کہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، تو چلیں کچھ نہ کچھ پتھر لے ہی جائیں یا کراچی شہر کے.
نہیں نہیں، گورنمنٹ کے پتھر بھی نہیں لے سکتے، یہ جو سڑکیں بن رہی ہوتی اس کے پتھر نہیں. اصل سے تو یہ کہ اصل روایت سے پتھر ہی مراد ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے. میں نے اس کے نا
یوٹیوب سے سوال ہے عامر بھائی کا، فرض نماز کی جماعت کے ایک رکن میں تین بار ہاتھ اٹھا لیا تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟
کھجانا لکھا ہے، تین بار کھجایا، ہاتھ اٹھانا بھی تو ایک رکن میں تین بار ہاتھ اٹھایا اٹھایا رکھا, اس طرح تین بار اگر اٹھایا تو نماز ٹوٹے گی, اور اگر یوں حرکت دی انگلیوں سے تو یہ ایک بار اٹھانے کے بعد چند بار حرکت دی تو ایک ہی بار اٹھانا کہلائے گا, یا یہیں سے یہاں اٹھا کے رکھا تب بھی اٹھانا ہے پھر یہاں رکھا, تو یہ تین بار جب ہو گیا تو ایک رکن میں تو نماز ٹوٹے گی, اور اگر ایک تین سے کم کیا جیسے کھڑا قیام جس میں قراءت پڑھتے ہیں اس میں تین سے کم کیا مثلا دو بار کیا اب رکوع میں چلے گئے تو پھر تین سے کم کی نئے سرے سے اجازت مل جائے گی. چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت ہو نفل ہو یہ سب کے لیے مسئلہ ایک ہی ہے.
صحیح. یوٹیوب سے ایک اور سوال آیا اسلامی بہن کا, کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں رسولوں فرشتوں سے افضل ہیں؟
ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں, اللہ کے بعد تو ظاہر ہے جو بھی مخلوق ہے اللہ تو ایک ہے, اب باقی سب مخلوق ہے جو اسی نے پیدا فرمایا, تو ساری مخلوق سے افضل ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, یعنی اللہ کے بعد, یہ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ رباعی لکھی ہے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. یعنی اے حسن و جمال والے, اے سارے انسانوں کے سردار, اے وہ جس کے مبارک چہرے کے نور سے چاند روشن ہے, لا یمکن الثناء کما کان حقہ, اے وہ جس کی ثنا توصیف تعریف ہم سے ممکن ہی نہیں ہے. مختصر یہ کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل, یعنی اللہ کے بعد سب سے افضل آپ ہی کی ذات ہے. بزرگ معنی افضل, اعلی, بڑا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنیر لقد نور القمر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو قصہ مختصر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر.
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
لیکن رضا نے میں سخن اس پہ کر دیا, میرے رضا نے کت میں سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, سرور
ماشاءاللہ. اچھا آج یہ اتنے سارے مجلس تحفظ اوراق مقدسہ والے تشریف لیا ہے, یہ آج آئے کیا؟
یہ تین دن سے 9, 10, 11.
اچھا یہ اتنے ان کے یہ پینا فلیکس ہو رہی ہے, جب سب آج باہر آئے کیا؟
نہیں یہ کل
اسکرین نہ دکھائے,
اسکرین نہ دکھائے.
ایسا نہیں کرو نا یار, کیمرے والو یار پہلے دن دکھا دیا کرو بچاروں کا دل بجھ سا گیا ہوگا.
विचार यार, मुझे भी अभी पता चला यार, ऐसा नहीं, फौरन दिखा देना चाहिए ताकि इनकी दिल जुई हो। नहीं, दिलजुई तो होती है नहीं सर, हो सकता है खुशी के मारे ये लोग तीन दिन और मदनी काफिले में सफर कर जाएं, इनके मजलिस का पैगाम भी आ जाए कि हमारे ये मतलब बैनर और हमारी हमदर्दियों की वजह से हम शुक्राने में तीन दिन मदनी काफिले में इतने साईं भाई सफर करवाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी आया नू, माशाल्लाह माशाल्लाह मरहबा। तो आज इनका यूं मतलब आखिरी दिन है ये, आज शायद ये सुबह शायद हो सकता है चले जाएं,
दोपहर बाद शाम में इनकी रवानगी।
अच्छा, ना आज सारी रात यही है
जी, सारी रात भी है, कल दिन में भी है।
अच्छा माशाल्लाह,
वाह माशाल्लाह, इस बार इनकी मजलिस ने बड़ी पूरी भरपूर कोशिश की थी यहाँ तक लाने में,
क्या बात,
और बजरिया बस ट्रेन जहाज में भी माशाल्लाह इनकी कोई शख्सियत ने,
अच्छा
जी आमद
इनके जरिए शख्सियत
जी, शख्सियत भी आई है
माशाल्लाह। मरहबा जी आया नू, एक अंदाजन कितनी तादाद होगी इनकी
टोटल अब तक हमारे पास जो इनकी कैलकुलेशन आई थी 4000 से जायद थे।
ओह
जी
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वाकई ये तो अपना पुराना दर्द था यार, मुकद्दस औराक बहुत मतलब मेरी तो मैंने कही सम्माने की मतलब ये सोच है कागज ये लिखे हुए और इसकी बेअदबियों से और मजा नहीं आता था यार, डब्बे तो कर और भी इदारे लगाते थे लेकिन माशाल्लाह दावत इस्लामी ने जब इसमें कदम रखा इस मैदान में तो हजारों डब्बे लगवा दिए अल्हम्दुलिल्लाह।
ये एक इतला के मुताबिक 1,00,000 से ज्यादा बॉक्सेस ये लगा चुके हैं मतलब पाकिस्तान भर में,
माशाल्लाह।
और ये असल में इन्होंने मुख्तलिफ अपने बॉक्सेस को मेंटेन किया है, ऑफिस में भी रखने के लिए इन्होंने बड़े खूबसूरत क्रिस्टल बॉक्सेस बनवाए हैं के, और मस्जिद में ड्रम रखवाते हैं और इस तरह से इसको बाकायदा कलेक्ट करने जमा करने का भी बहुत अच्छा सिस्टम।
तो मामला सिर्फ बॉक्सेस की हद तक ही नहीं है क्योंकि बॉक्सेस तो इससे पहले भी रखे जाते रहे, डब्बे रखे जाते थे, हम जमाने से देखते आ रहे हैं। जैसे अमीर सुनंद ने फरमाया कि जब दावत इस्लामी इस मैदान में आई है तो उसका एक अपना अंदाज है, क्योंकि जब हमने बॉक्सेस रखने शुरू किए और उसके बाद जब मुकद्दस औराक जमा होने शुरू हुए तो अब उसमें बहुत सारी ऐसी शरई मसाइल सामने आते रहे कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत को बाकायदा इस शोबे के अंदर बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ी, तहकीकें हुई, बहुत सारे मसाइल सामने आते रह गए। जैसे मिसाल देता हूँ, अमीर सुन्नत इस मामले में रहनुमाई फरमाए, अब ये मुकद्दस औराक का इतना बड़ा डब्बा है वो खाली किया, अब खाली किया तो पता चला कि उससे 10 और चीजें निकलती हैं जो मुकद्दस औराक में नहीं आती, कपड़े निकल आए या कोई और ऐसी चीजें निकले, फिर इनके शरी मसाइल ढूंढने निकलो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इनकी निकलती रही हैं जो मुकद्दस औराक के हुक्म में नहीं आती थी, और वो किसकी किसकी नहीं थी, ये सारी चीजें इनको निकल, फिर उसमें भी शरी मसाइल दारुस्तर सुन्नत से रहनुमाई, तो सबके साथ होता होगा,
पूरी पूरी किताबें निकलती होंगी, बिल्कुल फ्रेश किताबें भी निकल आती होंगी, इसमें जो भी निकले ना वाकई शरीर रहनुमाई लेकर ही उसका हल निकाला जाए, और जो छोटी छोटी चीजें निकलती है ना जैसे कि बीज निकले खजूर के तो इनको फेंकना नहीं, ये हो सकता है मदीने शरीफ की खजूर के बीज किसी ने डाले हों, इसी तरह इसमें मिसवाकें डाल देते होंगे साईं भाई, अच्छा और चॉकलेट के बिस्कुट के जो कागज होते हैं इनमें अरबी लिखा होता है उर्दू लिखा होता है तो फेंकने का दिल नहीं करता, तो ऐसी कई चीजें हम लोग डाल देते हैं इसमें, बल्कि बाजों का तो वो ऐसे डिब्बे के गत्ते और होते हैं कि जिसमें कोई ऐसी खास लिखाई की तरकीब कम होती है, लेकिन ये होता मदीने का है या बाजूबाद लिखा हुआ भी होता है, बल्कि अक्सर तो लिखा हुआ होता है कुछ ना कुछ, तो ये ऐसी चीजें निकले तो समझ जाना चाहिए कि ये किसी ने डाला है तो ये कोई इसका तकद्दस होगा जब ही डाला है,
یہ اٹھا کے پھینکنا نہیں ہے. پنیاں وغیرہ جو بھی چاکلیٹ کی بسکٹ کی نکلتی ہیں، یہ جو نکلی اندر یہ سب دریا میں ٹھنڈی ہو جائے. اس کا ادب ادب ہوگا، اسی لیے کسی نے ڈالا ہوگا. پہلے جو ہم دوسرے ادارے لگاتے تھے نا، تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بھی رکھتے تھے، مطلب تنخواہ دار آدمی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی کڑی نگرانی شاید نہ ہوتی ہو، تو اس لیے وہ باکس بھر جاتا تھا، اور پھر وہ اتنا بھر جاتا تھا کہ اوپر اوپر تھپے. اچھا پھر یہ ہوتا تھا کہ جو کاغذ چننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں نکال لینا، بوری میں ڈال کے بیچانا، اور یہ بھی دھندے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ ہر باکس پر ہم کوئی پہرے دار تو رکھنے سے رہے، یا گارڈ کھڑا رہے، یا کوئی نکالے نہیں. بہرحال لے کے جتنا جلدی سے جلدی ہو وہ نکال لیا جائے. اور شاید ہمارے یہاں باکس کی یہ ترکیب ہے کہ ڈالا جا سکتا ہے، نکالا نہیں جا سکتا اس میں سے، شاید نہیں ایسا اس میں لوگ کو، لیکن بھی بڑی چیزیں ڈالنا بڑا دشوار ہو جائے گا، لوگ سستی کریں گے. مگر یہ خطرہ تو ہے کہ یہ بیچنے والے جو گنوار قسم کے ہوتے ہیں، بےچارے جاہل ہوتے ہیں، ان کو پتا نہیں ہوتا، غیر مسلم بھی اس میں ہوتے ہوں گے، یہ مطلب نکال کے بیچاتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام انور رضا ہے اور میں لاہور تو گل کر رہے ہیں. میرے لیے سنت بارگاہ عرض ہے کہ سوال ہے وہ کہ لکڑی دے اندر اگر کیڑا ہے اور دو تین دن تک انہوں دوائی باغ اگر ختم کر دیتا ہے، تو ان بغیر دسے لکڑی نو بیچنا کیسا؟
جڑا کیڑا ہے اس نے اینو کھایا ہوگا لکڑی نو، تو لکڑی دی کوالٹی وچ فرق آ گیا، تو یہ دسنا تو ہوگا گاہک نو کہ کیڑا تھا اینو مار دیا ہے. اس طرح مطلب کوئی ترکیب بنا کر آپ وہ لکڑی بیچیں گے تو پھر صحیح ہے، ورنہ دھوکے کی ترکیب نہیں ہونی چاہیے. کیڑے والی لکڑیاں بازو کا اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اندر سے وہ کھا لیتے ہیں اس کو، وہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو اس کو مار دینا یہ اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے بیچنے کے لیے.
پیارے مرشدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ استغاثہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں.
استغاثہ، استغاثہ میں نے فریاد کرنا. جی
سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انسان جب بندہ جب سو جاتا ہے، یا میں سو جاتا ہوں ٹھیک ہے، سونے کے بعد پھر مجھے جب بستر پہ جاتا ہوں تو نیند نہیں آتی، کرپٹیں بدل رہتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، جو کلمات میرے ذہن میں آتے ہیں، جو زبان پہ آتے ہیں وہ پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی نیند نہیں آتی. کے باوجود کے ٹائم جو ہے وہ تقریباً تہجد تک چلا جاتا ہے، ڈیڑھ دو ڈھائی بج جاتے ہیں، تو کیا اس وقت پھر تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟
اللہ کریم آپ کی صحت اچھی کر دے، آپ کو نیند آ جائے کرے. اس میں ایسا ہے کہ نیند شرط ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگ گئی آپ کی، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ لگ گئی نیند آ گئی، تو تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا. اور اگر دو ڈھائی بجے تک بالکل بھی نیند نہیں آئی، تو اب یہ کہ تہجد کا وقت ابھی آپ کے لیے شروع نہیں ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سید ظہور احمد ہے. میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں جہیز لینے کے لیے تو بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی شرعی مسئلہ ان کے بیچ میں حائل نہیں ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے جہیز لیا جاتا ہے، بلکہ فرمائش کی جاتی ہے کہ یہ چیز بڑی کر کے دے دینا یا اچھی کر کے دے دینا، اس میں اوپر کے پیسے ہوں تو ہم دے دیں گے، حالانکہ بعد میں کوئی پیسے دیتا نہیں ہے. لیکن جب اس کا حق مہر کا وقت آتا ہے تو وہاں شریعت کو ایسا پکڑ لیتے ہیں جیسے ہاتھ سے شریعت چھوٹ نہ جائے، اس میں دو تین ہزار روپے پر ہی اتفاق کرتے ہیں. اس کے لیے کیا سلسلہ ہے کہ شرعی طور پہ اس کا حق مہر کیا کتنا ہونا چاہیے، اس کے وقت کے حساب سے جیسے آج کا وقت ہے اس میں کیا شرعی اس کا حق مہر ہونا چاہیے، تو وقتاً فوقتاً اس کو کس طرح سے تبدیل کرنا چاہیے؟
کم سے کم مہر پونے تین تولے، ساڑھے سات، دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی یا اس کی رقم، یہ کم سے کم مہر ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی مطلب وہ رکھنا چاہے رکھ لے. اب رہا جہیز، جہیز تو بیٹی کو دینا باپ ماں باپ جو دیتے ہیں تو یہ سنت تو ہے جہیز، لیکن جہیز کے لیے سامنے والوں کا مطالبہ کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ غلط ہے. اب اگر سامنے والوں کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے زیادہ چیزیں دی مگر وہ رہے گی تو بیٹی کی، تو اس میں تو نہیں آئے گی اس حکم میں. تو بہرحال یہ کہ ایک بوجھ تو پڑے گا، ان کا دل پریشان ہوگا کہ آپ بولے گے ان کے جہیز میں یہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو، تو ایسا مطالبہ نہ کیا جائے، اس سے بچے. اور اپنی ذات کے لیے مانگا تو ظاہر ہے کہ یہ تو اور بھی غلط ہے کہ سوال کیا اس نے، اور اب اگلے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ لوگ تانے دیں گے، تانے تو دیتے ہیں نا کہ تیری ماں نے دیا کیا ہے. تو اب اگر اس لیے اس نے اس کی ذات کے لیے کچھ دیا شوہر کے لیے یا ساس کے لیے جس کے لیے بھی، تو اب یہ کہ یہ رشوت کہلائے گا.
بیٹی کے دینے پر تو بعض اوقات اتنا آبجیکشن ہوتا بھی نہیں ہے جو اگر بیٹی، ہاں اتنا ضرور بات یہ میں نے سنا ہے کہ جیسے بیٹی آئی تو بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ دو سیٹیں دے دیں تو چار کپڑے دے دیے تمہارے ماں باپ نے، تو اسی کے لیے کچھ یہ آپس میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو بیٹی کے تعلق سے تو یہ والدین کا جو یہ باتیں جو کرتے ہیں ظاہر ہے اس پہ بیٹی کا بھی دل دکھے گا، اور جب انہیں پتہ چلے گا تو ان کی بھی دل آزاری ہوگی، ہو سکتا ہے غیبت کا بھی حکم لگتا ہو. تو لیکن عموماً جو مسائل ہیں نا وہ یہی ہیں بابا، جیسے ابھی انہوں نے جیسے ابھی فون پہ بھی جو بتایا نا کہ وہ اپنے لیے، جیسے کہ لڑکے کے لیے گھڑی ہے تو لڑکے کے لیے کپڑے ہیں تو لڑکی کی ماں کے لیے یہ ہے، تو ایسا کچھ دیا نہیں، تو ان چیزوں پہ زیادہ مسائل ہوتے ہیں. لڑکے کی بہنوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں، بلکہ اب تو میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، میری خود ایک نوجوان سے بات ہوئی تھی، اس سے اس کے شادی کا ذکر چل رہا تھا، بیچارہ پریشان تھا، تو اس سے کہا میں کیا کروں شادی، تو بولا کیسے کروں، مجھے خود میرے گھر میں میری بہنوں کو اور میرے گھر والوں کو اتنے اتنے روپے اور اتنے اتنے کپڑے دینے پڑیں گے. میں یعنی لڑکا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے پریشان ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میری بہنیں بولیں گی کہ مجھے یہ، نہ ماں بولے گی مجھے یہ، نہ باپ بولے گا مجھے یہ. تو اس سے مجھے باقاعدہ بتا 2.5-3 لاکھ روپے تو میرے صرف اسی میں نکل جائیں گے ان کو دینے کرنے میں. میں نوکر والا نوکری والا آدمی، میں کیسے شادی کروں؟ تھوڑی عمر اس کی بڑی ہو رہی تھی اور میں بہت باپ کیا کر سکتا ہوں، میں ہم بات چیت ہوئی میری. تو یہ دو طرفہ مسائل ہیں کہ لڑکے کو گھر میں بھی دینا ہے، ماں بہنوں کو بھائی بہنوں کو بھی دینا ہے، اور اگر مثال کے طور ایک بھائی کی شادی بھی ہوئی ہوئی ہے تو اس کی بھابھی کو بھی اس کے دینا ہے، اس کے بچے ہوئے تو پھر اس کے بھتیجوں کو بھی دینا ہے. یہ سارا مطلب کہ اس سے سارا نظام دیکھنا ہے. یہ تو گھر سے فارغ ہوگا تب ہوگا. تو یہ دونوں طرف سے مسائل ہیں. اور اگر لڑکی کی طرف پریشر ہے تو جناب لڑکے کو گھر ہی مہنگی والی چاہیے، برانڈیڈ چاہیے، تو کپڑے یہ چاہیے، تو فلاں چاہیے، اب وہ لڑکے کی الگ ڈیمانڈ. یہ جو مسائل ہے نا جس کی وجہ سے یہ جو سوال آپ سے ہوا ان کی آواز میں بھی تھوڑی سی پریشانی ایسا محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ہاں وہ حالات سے شاید اس وقت دل برداشت آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ شاید یوں کہ جب مہر کے باری آئے گی تو شریعت کا حکم، اور جب دیگر چیزوں میں ان کو مطلب کہ شریعت کے احکام نظر نہیں آتے. تو اس میں ایک شاید غلط فہمی ہے جس کو آپ نے ماشاءاللہ جواب تو عطا فرما دیا کہ جہیز یہ سنت ہے. بعض لوگ شاید علم نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے،
نعوذ باللہ یہ سماجی ادارے والے کہتے ہیں،
اور یہ مطلب کہ اس کو بالکل منفی لیتے ہیں. اور آپ نے ایک سمجھے کہ ایک شاید ہزاروں نہیں لاکھوں کی ہو سکتا ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کیا ہو کہ جہیز دینا، باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے یہ سنت ہے.
بی بی فاطمہ کو جہیز
دیا تو آپ
یوں کہہ سکتے ہیں بچہ جانا،
آپ کے کہتے ہی یوں سمجھے کہ جیسے کہ ایک غلط فہمی کا شیشہ ٹوٹ چکا ہوگا. ہو سکتا ہے یار یہ تو بی بی فاطمہ کو تو جہیز دیا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب وہ اس کی جو مطلب اس وقت کا جو معاملہ تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو لینے دینے کا اور ڈیمانڈ کا جو سلسلہ ہے نا، چاہے وہ لڑکے کے گھر میں ہو یا لڑکی کی طرف سے لڑکے والوں کا ہو، اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نہ دینے کی صورت میں پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، اب یہ ہم حاجیوں کا جو استقبال کی جو محفل ہے ہماری انشاءاللہ 15 ستمبر کو اتوار کو، تو یہ جو حاجی آئے نا ان حاجیوں میں بھی کئیوں کے بیچاروں کے مسائل ہوں گے کہ وہ سسرال والوں کو یعنی شاید حج سستا پڑ گیا ہوگا، یہ دینا مہنگا پڑ جائے گا. اور اس دینے کے باوجود بھی ہاں دینے کے باوجود بھی اس میں آدھا تولہ کم ہے تو اس میں دو تولہ کم ہے، تو کپڑا یہ صحیح نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ بولو گے کھجور ہو زمزم تو بس یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے قبول کرنا.
چند سال پہلے کسی نے مجھے کہا تھا، کھاتا پیتا آدمی تھا، حج کے لیے، بولے یار میں نہیں جا پا رہا یار، بہن کو یہ دو نے، ماں کو یہ دو نے، بولے یار یہ مطلب ہمارے گھر کا مطلب مہمان تھا، یہ خاندانی رواج
ہمارے بابا ہمارے کمیونٹی
کروں میں نے، حج کا خرچہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ جو سائڈ کے خرچے ہیں نا اس کا کیا کروں.
ہماری کمیونٹی میں وہ مسائل ہے، باٹوا کمیونٹی کا ہوں نا میں، ہماری کمیونٹی میں مسائل ہیں. اب تو یہ مسائل یوں سمجھے گا ہماری کمیونٹی میں پہلے زیادہ مسائل تھے، لیکن اب یہ پھیل گئے ایک وبا کی طرح، یہ مسائل پھیل چکے ہیں اور بہت سارے خاندان انوالو ہیں. ہاں میں نہیں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، سسرالی اچھے مل بھی جاتے ہیں جو بالکل مطلب کہ اس معاملے میں آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ٹینشن فری ہوتا ہے ان آپس کا معاملہ، مگر یہ شاید کم ہوں گے. زیادہ تر یہی ہے جو سید صاحب نے جو کال کی تھی،
بےچارے یہ خود ہو سکتا ہے تو ان کو واسطہ بھی پڑا ہو. اللہ
کمیونٹیاں جیسے آپ کہہ رہے بابا، میں جو برادریاں کی جو کمیونٹی ہوتی ہے یہ بھی بابا اصول تو بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اصول بناتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے ان کے اصولوں پر بھی یا تو بےچارے خود بھی نہیں چل پاتے اور اوروں کو بھی نہیں چلا پاتے، یہ بھی مسائل ہو جاتا ہے.
چلا پاتے نہیں ہیں، خود بھی نہیں چل پاتے، یہ ان کے یہ بھی مسائل سامنے آتے ہیں، یہ خود ان پر جب آتی ہے تو یہ بھی اٹی میں آ جاتے ہیں، تو یہ پھر ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے.
تو بعض برادریوں کے بارے میں ایسا ہے کہ جیسے کچھ برادریوں کا پتہ چلتا ہے ان کے مخصوص ہے، یعنی پابندی ہے کہ اس میں آپ ایک سے زیادہ ڈش کر ہی نہیں سکتے، فلاں چیز ہی کھلانی ہے اور اس طریقے سے کھلانی ہے، تو ان کے یہاں اس طرح کے رواج ہیں. تو اگر کمیونٹی والے واقعی اس طرح کوشش کرنا چاہیں اور ایک باندھ لیں تو ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن واقعی وہی بات ہے کہ وہ جب اپنے اوپر آتی ہیں نا تو پھر اس کے اپنے گھر والے جو اس کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں تو بیچارہ وہ خود بھی آٹی میں آ جاتا ہے.
اے آزمائش، خوف خدا پیدا ہو جائے نا سارے مسائل.
اب ہمارے آپ کو یاد ہوگا کمیونٹی جو شادی میں صرف دال چاول کھلاوے،
میں اسی کا سوچ رہا تھا، اب ان میں پتہ نہیں، اب یہ
آپ کا پتہ نہیں ہے، وہ بے بھی پرانی بات ہے،
دال چاول ہی بڑے لذیذ ہوتے تھے، یہ مشہور برادری اوکائی محمد،
اوکائی محمد
ان کے شادی میں ساری برادری کو دعوت اور شادی کے کھانے میں دال چاول،
اور وہ بابا موٹی والی ڈبل روٹیاں رکھتے تھے، یہ بھی رکھتے تھے، مطلب یہ اسی طرح کا،
یہ سستے والا شاید ہوتا ہو، لیکن اب تو
پتہ نہیں آپ کا پتہ نہیں
کیا ہوا ہوگا، آہستہ 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 خرابیاں ڈال دیتے ہیں لوگ، یار غریب آدمی پس جاتا ہے. کمپلسری نہ ہو تو سو طرح کی ڈشے کو رکھتا ہے تو بھلے نہ رکھے یار، لیکن یہاں تو مطلب نہیں رکھے گا تو بدنام ہو جائے گا بےچارہ، برا بلا، تو چاہے قرضہ لینا پڑے چاہے سودی قرضہ لینا پڑے اس کو یہ سب کرنا ہے بس.
روایت کا مضمون ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، دونوں طرف سے بوجھ کم ہو، میں ایک اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ فریقین مقروض نہ ہو، کوئی قرض میں نہ پڑ جائے.
مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے، کہ اگر گھر میں جیسے ایک فیملی کا حج کا سلسلہ ہوتا ہے 8-10 عورتوں پر مشتمل، 2-3 مرد پر مشتمل، تو کیا ایک مرد 4-5 محرم کے لیے کافی ہے، جیسے بہنیں ہیں یا زوجہ ہے والدہ ہے، تو اس حوالے سے مدنی پھول فرمائیے کہ کیا ہر ایک کے لیے محرم ہے، یا 4-5 عورتوں کا گروپ ہو گھر والوں میں سے اور ایک دو مرد ہوں تو وہ ایک محرم ہی سب کے لیے کافی ہوگا؟
ایک ہی محرم کافی ہے، محرم ہو قابل اطمینان اور سب کا بنتا بھی ہو، محرم بعض اوقات بنتے نہیں ہیں محرم، تو واقعی یعنی کہ محرم وہ خونی رشتہ ایسا ہو کہ جو مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح حرام ہو، ایک تو یہ محرم ہے، دوسرا بیوی ہے، تو بیوی کا وہ محرم نہیں کہلاتا، وہ شوہر کہلاتا ہے، ہمارے یہاں شوہر کو بھی محرم بولتے ہیں، اس کے لیے محرم کی اصطلاح نہیں ہے، شوہر.
میرے لیے سن کی بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے جنت کے دروازے ہیں تو کیا اس طریقے سے جہنم کے کئی دروازے ہیں یا ایک ہی جہنم کا دروازہ ہے؟ جیسے جنت کے اندر تو الگ الگ نیکیوں کے الگ الگ دروازے ہیں، تو کیا جہنم کے اندر بھی الگ الگ گناہوں کے الگ الگ دروازے ہیں؟
سات دروازے ہیں، سات طبقے، ان کا الگ الگ دروازہ، پھر مختلف دروازے ہیں، جیسے وہ غصے کا ایک وہ آتا ہے غصہ کرے گا، وہ ہیں مختلف دروازے، جہنم کے سات دروازے کا قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ صراط الجنان میں لہا سبعۃ ابواب، یہ تو قرآن کریم ہے، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ترجمہ کنز الایمان، اس کے جہنم کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بنا ہوا ہے. اب اس کی تفسیر میں لکھا جہنم کے سات طبقے، ان طبقات کو درکات بھی کہتے ہیں، اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے، پہلا طبقہ ہے جہنم، دوسرا پہلا طبقہ جہنم، دوسرا طبقہ لضا، تیسرا طبقہ ہوتا مہ، چوتھا طبقہ سعیر، پانچواں طبقہ سقر، چھٹا طبقہ جہیم، ساتواں طبقہ ہاویہ. جنت تو آٹھ جنتیں ہیں، جہنم کے طبقے سات ہیں، ان کے دروازے سات. اب وہ خدا جانے پھر ضمنی دروازوں کا وہ تفسیروں میں مل سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کبوتر کو اس کی جگہ سے ہٹانا، یعنی کہ کہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس جگہ ہم رہائش کر لیں، جیسے گھر کے اندر انہوں نے گھونسلہ بنایا ہوا اور اس کو ہم توڑ کے پھینک دیں اور ان کے بچے الگ ہو، ان کے بچوں کو آزاد کر دیں اس جگہ سے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو انتظار کرنا ہوگا کہ یہ بڑے ہو کر اڑ جائیں، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر وہ گھونسلہ جو ہے وہ نوچ سکتے ہیں، بڑے ہیں تو یہ اڑ کر اپنا کہیں پناہ لے لیں گے، بچے جو ہے نا وہ اگر گھونسلہ ہم نوچ دیں گے تو بچے بےچارے وہ بے گھر ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے علیہ سنت پر غلام محمد سے صدیق احمد اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب موزے کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد غسل دینے سے جب فارغ ہوتے ہیں اس کو تخت سے اٹھا کر ڈولی میں منتقل کیا جاتا ہے، اس دوران بعض اوقات یعنی باتھ روم اس کے آ جاتے ہیں، تو اب کیا اس کو دوبارہ غسل دیا جائے گا یا اسی کو صاف کر کے دوبارہ اسی کفن میں لپیٹ دیا جائے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر.
دوبارہ غسل دینے کی حاجت نہیں ہے، جو گندگی ہے اس کو باہر دیا جائے، دھو لیا جائے.
سہیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر مسافر نمازی نے مقیم امام کے پیچھے نماز شروع کی اور دوران نماز وضو ٹوٹ جائے، اور جب مسافر جو ہے واپس وضو کر کے آئے اور امام کی نماز مکمل ہو چکی ہو، تو اب مسافر کیا کرے گا؟ قصر نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اب وہ نئے سرے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اب یہ کہ وہ چونکہ بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہے، مقیم کے پیچھے تو پڑھ نہیں رہا، تو اکیلا پڑھ رہا ہے اپنی، تو اکیلا پڑھے یا اب نئے سرے سے امامت کرے، وہ قصر ہی پڑھے گا.
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات ہیں. ہم قبر میں اندھیرے کے ڈر سے بچنے کے لیے کیا پڑھیں جس سے قبر کا اندھیرا دور ہو جائے؟
سورۃ الملک اگر رات روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالے، غروب آفتاب کے بعد ظاہر رات تو شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے نجات ملے گی. کیونکہ ایک نام اس کا منجیہ بھی ہے، سورۃ الملک کا منجیہ معنی نجات دلانے والی.
اندھیرے قبر کا دل سے نہیں
یونٹی کو شخصیت دکھاؤ.
اب آج ایک میسج شروع میں یہ میسج آیا اور وہ بار بار مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ میری خواہشیں پوری کرا دیں کہ آج حسینی کسوٹی نگران شورا سے ہو. یہ بار بار مجھے میسج کر رہے تھے. اب ظاہر وہ
سبحان اللہ تو ان سے ویسے ہو
نہیں ہوتی ہے لیکن آج ان کی بلا والا
لیکن آج ان کی کسوٹی ہے.
اچھا
ہاں انشاءاللہ
اللہ اکبر.
مگر یہ پہنچ جاتے ہیں یار, پتہ نہیں کیسے پہنچتے ہیں. دیکھو آج کیا ہوتا ہے.
نہیں ایسا نہیں کرے. اللہ انسان ہے.
جی ہاں
صحابہ میں سے ہیں.
معلوم نہیں.
واقعہ کربلا سے کسی طرح کا ان کا کوئی تعلق؟
جی
کربلا کے میدان میں تھے.
جی مگر کسوٹی ہے.
شہید ہوئے تھے؟
جی نہیں.
عورت؟
جی کسوٹی ہے. حسینی کسوٹی ہے.
آپ نے فرمایا شہید نہیں ہوئے تھے.
عورت پر تو میں نے ہاں کہا ہے.
نہیں مطلب شہید نہیں ہوئے, انتقال ہوا تھا
وہیں کربلا میں.
جی
اس کی کوئی مجھے پتا نہیں, روایت کا پتا نہیں. کوئی بیبیاں بھی کیا وفات پائی تھی کربلا میں؟
ایک بیبی کی وفات ہوئی تھی.
اچھا ہاں دلہن.
دلہن کی وہ نہیں ہے اس کا مطلب.
نہیں وہ مراد.
ٹھیک ہے سمجھ.
کہاں نکل گیا؟
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا کوئی رشتہ تھا؟
جی
امام حسین کی ازواج میں تھی؟
جی ہاں. پوچھے یار یہ بہت چلے ماشاء اللہ. نام لے لو رہی
ہے. نام ہی اصل میں بس ان کا نام ہی ذہن میں نہیں آ رہا. حضرت تھی امام حسین کی زوجہ.
جی
ہاں شیربانو.
جواب درست ہے.
چلیں دوسری ایک کسوٹی اور کر لیں.
ہاں دو تین سوالات چلا کے پھر کسی کو.
ایک ہیں
اب ان کو بھی نہیں پتا کہ گرفتاری کس کی ہونی ہے.
چلیں سوال چلا.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ ہمارے گھر ایک ساتھ تین چار چارپائیاں بندھی ہوئی ہیں. سب سے اوپر والی چارپائی پر میری والدہ کبھی کبھی نماز پڑھتی ہیں. یہ ارشاد فرمائے کہ چارپائی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
چارپائی پر نماز ظاہر اس کی جو جالی ہے اس پر تو سجدہ ہو نہیں سکتا. اگر کوئی بستر بچھا ہوا ہے اور اگر اس پر سجدہ پیشانی جم جاتی ہے ایسا ہو. اب وہ چارپائی تختے والی ہے یا رسیوں کی بنی ہوئی ہے؟ چارپائی رسیوں کی بنی ہوئی کو کہتے ہیں. اور تختہ ہوتا اس کو تخت بولتے ہیں یا پلنگ بولتے ہیں؟
وہ چارپائی پر پڑتی ہیں اس کی کیفیت کیا ہے؟ اصل میں ہو سکتا ہے معذور ہوں. معذور ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے اس پہ بیٹھ کے پڑتی ہوں تو سجدہ نہیں کر سکتی, تو ظاہر ہے کہ وہ بیٹھ کے ان کی نماز ہو جائے گی جو کرسی پہ بیٹھنے کی شرائط ہیں اس کے مطابق.
یا ممکن ہے کہ کرسی وغیرہ پہ بیٹھتی ہوں سجدہ اس کے جو پائپ ہوتا ہے پایا ہوتا ہے جو جس میں بنا جاتا ہے ممکن ہے اس کے اوپر سجدہ کرتی ہوں. تو بہت سارے اس میں پہلو ہو سکتے ہیں کہ کیا ان کا مقصد کیا ہے سوال کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مقطع کی وضاحت فرما دیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. جزاک اللہ.
ان دو سے مراد امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نما، ان کا صدقہ بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ان دو کا صدقہ آپ کو پیش کرتا ہوں جن کو آپ نے اپنے دو پھول کہا ہے. کیجے رضا کو حشر میں مثلے، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، یعنی خندہ میں ہنستا ہوا، یعنی کہ آپ کہ ان دو پھولوں کے صدقے رضا پر ایسا کرم فرما دیجئے کہ رضا بھی قیامت کے روز پھول کی طرح ہنس رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل.
پوچھا تھا کہ ایسے یہ محرم کی نیاز کے اندر جو نیاز آتی ہے گھروں کے اندر، بہت ساری دال روٹی آ جاتی ہے، بہت سارے جو ہے ایسی کہ شربت آ جاتا ہے، لوگ پیتے نہیں ہیں، حوالے سے پوچھنا تھا کہ یہ نیاز جو آ جاتی ہے اس کو ضائع کرنا کہ حرام ہے کیا ہے؟
اس کو فریج میں رکھ لے، آپ بھی پڑوسیوں کو دے دیں، اب آپ کے ہو سکتا تعلقات زیادہ ہوں گے زیادہ آتی ہوگی، جن کے تعلقات کم ہیں ان کو کم آتی ہوگی، بہت سے ایسے ہوتے ہوں گے جن کو بےچارے ترستے ہوں گے بچے شربت پینے کے لیے اور کھچڑا کھانے کے لیے، تو ایسے کو تلاش کر کے دے دیں. اس کو ضائع کرنا تو ویسے بھی کسی بھی مال کو ضائع کرنا یہ تو حرام ہے، گناہ ہے، پھر نیاز کی تو ایک اپنی عظمت ہے، اس کا تو ادب زیادہ ہے، تو ضائع اس کو بھی نہیں کرنا ہے، کھائیں کھلائیں بانٹ دیں. اب وہ نہیں کھائیں گے وہ پھینک دیں گے، یہ وسوسے کیوں پالتے ہیں؟ آپ دے دیں ان کو، اب ان کا میٹر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. اکثر لوگ ایس ایم ایس آیا کسی کا کہ اکثر لوگ عشاء کی نماز میں صرف فرض واجب وتر وغیرہ ادا کرتے ہیں، سنتیں نفل وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟
فرض سنت وتر وغیرہ،
فرض واجب وتر
سنت میں نہیں پڑتے.
ہاں لکھا یہ کہ فرض واجب اور وتر وغیرہ ادا کرتے ہیں،
اور وہ دو سنتیں ہیں، سنت الموقع ہے فرضوں کے بعد. اب شرعاً تو ظاہر ہے کہ اس پر کوئی یعنی کہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نفع میں نقصان ہے. سنت غیر موقع پڑھیں گے اس کا بھی بڑا ثواب ہے فرضوں سے پہلے، پھر وہی دو سنتوں کے بعد دو نفلیں، وتر کے بعد دو نفلیں، ان کو بھی اللہ توفیق دے تو پڑھنا چاہیے، ثواب ہے. نہیں پڑے گا تو بہرحال اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے.
یا سیدی اسلامی بھائی، یا اسلامی بھائی نے نشانی لگانے کے لیے کلام پاک کا پیج موڑ دیتی ہے، ایسا کرنا کیسا؟
پیج موڑتے رہیں گے نا بار بار تو وہ کمزور پڑ جائے گا، اپنی ذاتی کتاب کا یا کلام پاک کا موڑتے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، جتنا مسئلہ اس کا ہے کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرسے کے قرآن کریم کے پیج موڑیں گے تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کا حکم الگ ہوگا. اور قرآن کریم اپنا بھی ہے گھر میں جو نسخہ اس کا بھی نہ موڑا جائے کہ اس سے وہ کمزور پڑ جائے گا، بعض اوقات اس کا پیس پھر جدا ہو جائے گا، اس سے احتیاط کرنا اچھا ہے.
میرا نام ربیع رضا اتاری ہے، میں دارالمدینہ سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی میں کے جی کلاس میں پڑھتا ہوں. میری عمر 5 سال 1 ماہ ہے. پیارے امیر اہل سنت، الحمدللہ عزوجل، میں محرم الحرام کی پہلی شب سے روزانہ سورہ سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہوں. آج 10ویں مرتبہ ہو جائے گی، کیا میں اس کا سارا ثواب کر سکتا ہوں؟
یہ کل رات کا سوال ہے. یہ ماشاء اللہ بچہ نیکی کرے تو وہ قبول ہے اور ایصال ثواب کر سکتا ہے. تو ماشاء اللہ آپ سورۃ الملک کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اب اس کی عادت بن جائے تو کیا ہی بات ہے کہ روز پڑھا کرے، سارا سال پڑھا کرے تو ثواب ملتا رہے گا آپ کو انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب 5 سال کا بچہ روز سورۃ الملک پڑھے اور ہم کو مطلب دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے، مجھے بڑے بڑے ہو گئے، سب کو اس میں درس لینا چاہیے.
چلیں چلتے حسینی کسوٹی کی طرف.
حسینی کسوٹی دکھائیں شخصیت، پکڑ کے لائیں کو اسکرین پہ. یا
جو شعبہ ہے آج ہمارا تحفظ مقدس اوراق مرکزی مدنی شورا کے طرف سے حاجی شاہد مدنی رکن شورا،
حاجی ابو ماجد محمد شاہد،
یہ ان کے ذمہ دار ہیں.
چلو بھائی اب آپ کی کسوٹی.
کیا وہ انسان ہیں؟
جی
صحابہ کرام میں سے ہیں؟
جی ہاں، سبحان اللہ. امام حسین صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، ابن صحابی بھی تھے.
جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی؟
جی
جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی.
جی ہاں جی ہاں، جلدی جلدی اسپیڈ سے جا رہے ہیں تو سر یہ مدنی مذاکرے کے آتی ہے. ماشاء اللہ 10,000 کم و بیش صحابہ ہیں جنت البقیع میں، دیکھیں ان کے قدم چھوتے ہیں.
کیا یہ امیر المومنین تھے؟
جی نہیں، ان امیر المومنین کی نسبت ان کے شہرت نہیں ہے.
اہل بیت اطہار میں سے تھے؟
جی ہاں، ہر کربلا والوں کے آج کل دن چل رہے ہیں.
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے؟
جی نہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام
پورا
سوچ رہا ہوں.
اچھا تو یہ کن ڈاؤن،
لیکن ہم نے وہ گھڑی
ختم ہو گیا، وہ
گھڑی کو روک نہ سکے ہم. آپ کا سوال ایک ختم ہو گیا، 7th سوال اب آپ کا.
کیا وہ مرد تھے؟
جی نہیں.
نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر میں جایا کرتے تھے؟
جی پہنچ گئے.
ان کے 3 شہزادے تھے؟
جی ہاں. پہلے پہنچ گئے تھے.
نام عرض کروں؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا.
جواب درست ہے. ماشاء اللہ.
میرا نام محمد ساجد اتاری ہے. میں بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟
پورا حمد و صلاۃ اور اس کے معنی پوچھے. تمام خوبیاں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار یعنی پالنے والا ہے. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اور جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، مرسلین کے سردار ہیں، ان پر درود و سلام ہو. اما بعد، اس کے بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بھی کچھ یہ اللہ تعالی کی تعریف سے، حمد سے شروع کرنے کے بھی فضائل ہیں، وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی. درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت آگئی. اعوذ و بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ سب ثواب کے کام ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے. تو ہمارے بیان کا ایک انداز ہے یہ، اس طرح ہم بیان شروع کرتے ہیں عام طور پہ. یہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے.
یہ سوال ہے کہ کیا محرم محرم کے ماہ میں ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یا دو لازمی رکھنے ہوتے ہیں؟
محرم شریف میں تو پھر ہر روزہ ایک مہینے کے روزے کا ثواب لاتا ہے، اور شاید آپ کی مراد عاشورے کا روزہ ہے. تو عاشورے کا ایک روزہ یعنی دس محرم کا یہ بھی رکھ سکتے ہیں. بہتر یہ کہ نویں اور دسویں کا رکھے یا دسویں اور گیارہویں کا رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں اور بہت برا سلوک کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آخرکار وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کو ایسی نصیحت کرتے ہیں، ان کے ایسے مطلب بھول دیتے ہیں کہ وہ سچے دل سے آج خزانہ مدینہ سے توبہ کر کے نکلے تھے، آج کے بعد کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے.
بے شک جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی سزا کے وہ حقدار ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری یہ لازم ہے، فرض ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے. اور اس پر رسالہ ہے سمندری گنبد مکتبۃ المدینہ کا، اس میں بھی ماں باپ کی اطاعت کے تعلق سے کافی مطلب آیتیں بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، لیکن کئی مطلب اس میں ہیں، مطلب اسی حدیث ہے. تو ماں باپ کی اہمیت کیسے اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. جو بھلائی کرے گا وہ جنت پائے گا انشاءاللہ. بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے، جس نے ان حدیث میں جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسا دیا۔ تو ماں باپ کے سامنے آواز بھی بلند نہیں کرنی چاہیے، نگاہیں بھی نیچے رکھنی چاہیے، ان کے ادب میں سے یہ باتیں بھی ہیں، بلکہ ماں باپ ماں یا باپ کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیمن کھڑے ہو جائیے، ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے، بلائیں تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہوں کہیے، تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجیے، ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند مت ہونے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، اس وجہ سے انہوں نے دو غلام آزاد کیے۔ تو یوں ماں باپ کی فرما برداری میں بڑی فضیلت بھی ہے اور ماں باپ کی نافرمانی میں عذاب کی بھی وعید ہے۔ اب انہوں نے تو دیکھو ماں باپ کی آواز پر آواز بلند ہونے پر دو غلام آزاد کیے، جو ماں باپ کی اہمیت نہیں جانتے ان کے لیے بھی بڑے نقصان آتے۔ چنانچہ اسی رسالہ سمندری گنبد میں لکھا ہے، منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا، ڈیف ہو گیا۔ اب کتنی بڑی اس کے لیے آفت آئی، گونگے کے لیے، گونگا ہی سمجھ سکتا ہے کہ کے لیے کتنی مشکل ہے۔ بہرحال یہ کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، ورنہ دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ بہرحال یہ کہ جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہیں، برا بھلا کہا ہے، دل دکھایا ہے، وہ آج اور اب بھی توبہ بھی کریں اور اپنے ماں باپ کو راضی بھی کریں، معافی بھی مانگیں، فون کر رہے ہیں اگر دور ہے تو کسی طرح سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، گھر پہنچ کر پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں کہ یہ راضی ہیں تو آپ کی جنت ہے، ان کو راضی کریں، ان کے جو بھی جائز مطالبے ہیں وہ پورے بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری دعوت آج آپ کی طرف ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو کھلائے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں یہ سوال پوچھ رہا
ہوں۔ اللہ اللہ، فری دوست خود کھاتا رہے اس کے گھر جا جا کر، آج اس نے کہا کہ میں تیرے گھر کھاؤں گا تو اب بھی اس کو ناگوار گزرا۔
جو آپ کا فرمان ہے کہ آپس میں جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد پر ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اب جیسے ہوتی ہے بہت زیادہ بے تکلف ہی، اس میں وہ چلا گیا وہاں پر اور اس نے دوست سے کہا کہ آج تمہیں تمہاری طرف سے کھانا کھاؤں گا، تو بعض اوقات تو دوستوں میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ واقعی سامنے والے پر گراں گزرے، تو جو مطالبہ کر رہا ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس کے پر گراں گزرے گا، تو گریز کرے، بچے اس سے، اور اگر اس نے مطالبہ کر دیا ہے تو اب دوستی ایسی ہے تو سامنے والے کو نبھا لینا چاہیے۔
یعنی بعض ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا تو ایک ہی دیتا پیسے، یا اب وہ کبھی وہ کہہ دے کہ آج تو دے، تو اب منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، پیسے بھرنا، اب اس کو برا لگ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ایک پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے, اس کو مطلب ہے کہ کبھی یہ دے کبھی وہ دے اس طرح ہو. یا بعض لوگوں کا اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ دوست بہت مالدار ہوتا ہے اور یہ غریب ہوتا ہے, اس صورت میں وہ ہی آگے بڑھتا رہتا ہے. لیکن اس طرح مالدار کا مال کھانا بھی نا یہ ہضم نہیں ہوتا, کبھی نہ کبھی وہ پورا وصول کر لے گا, یہ امکان رہتا ہے. تو اس سے اس کو بھی تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہیے, کبھی نہ کبھی پیمنٹ کرنی چاہیے, ورنہ یہ کہ اس میں تہمت بھی لگ سکتی ہے کہ یہ مال کھانے کے لیے اس کے اسے دوستی یہ خوشامد کرتا رہتا ہے اور پھسلا پھسلا کے اس کا مال کھاتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میرے لیے سننا یہ بار کا میں شکار کرنا کیسا ہے؟
کس کا شکار؟
انہوں نے کہا کہ میرا میرے سنت کی بارگاہ میں بیان ہے, شکار کرنا کیسا ہے؟
اچھا سوال ہے شکار کا.
جی
شکار اگر اس لیے کرتا ہے کہ کھائے گا بیچے گا دوا کے طور پہ استعمال کرے گا, یعنی ضرورت وہ شکار کر رہا ہے تو جائز ہے, ورنہ وہ شکار کھیلنا کہ خالی تفریح شکار کرتے ہیں اور مقصود اس کو کھانا بیچنا یہ وغیرہ نہیں ہوتا, تو صرف شکار کھیلنا اس کو اعلی حضرت نے حرام لکھا ہے. ظاہر جانور کی جانے جاتی ہے اور خالی یہ تفریح لے رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم غسل کرتے ہیں تو جب ہم آخر میں سارے بدن میں پانی بہاتے ہیں تو جب جو اینڈ میں وہ کہتے ہیں نا کہ بال کے ذرے جتنا بھی جسم خشک نہیں رہنا چاہیے, تو اس میں یہ ہے کہ کہیں اگر خشک رہ جائے تو مطلب کہ کیسے دل مطمئن کیسے ہوا کہ کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہے گی؟
اہل وسواس جو ہوتے وہ مطمئن نہیں ہوتے. جب یہ کہ آپ نے اچھی طرح پانی بہا لیا تو اب یہ کہ وسوسہ پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر خشک رہ گیا ہوگا ادھر خشک رہ گیا ہوگا, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نظر آیا خشک ہے دوستو پانی بہا دیں اسے کا, ورنہ یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. پیٹ پر تو آپ دیکھ نہیں سکتے, دوسروں کو دکھانے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے, تو پیٹ پر بھی اب تو بہت آسان ہو گیا شاور کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر جو مرغی ہے وہ دانہ کسی اور گھر سے کھا کے آئے, ٹھیک ہے, تو انڈے ہمارے گھر میں دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ انڈے حلال ہیں یا حرام ہیں یا ان کے بارے میں کیا حدیث ہے, تو اس کے بارے میں بتا دیں پلیز.
انڈے حلال ہیں, جس کی مرغی ہے انڈا اس کا, جس کے دانے کھا کر آ گئی اس کا انڈا نہیں ہے, انڈا آپ کا ہے, انڈا دانوں سے بنتا بھی نہیں ہے. اب یہ دانے کسی لوگ کھلا دیتے ہیں ڈالتے رہتے دانے, تو وہ کھا لیے مرغی نے تو کوئی حرج نہیں, گناہ بھی نہیں ہے کسی پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کے بارے میں سوال ہے کہ شیئن للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی, اس شعر کا معنی ارشاد فرما دیجیے.
یا شیخ عبد القادر جیلانی, اے جیلان کے رہنے والے, اللہ کے لیے مجھے کچھ دیجیے, اس کے یہ معنی بولتے. یا شیخ الجیلانی یا ساکین البغداد, شیئن للہ یا ساکین البغداد, شیئن للہ یا عبد القادر یا ساکین البغداد شیخ الجیلانی,
شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی, شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی, ایتر بھی
صاحب نے کہا کہ آپ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں 10 سال سے چرخائی پہ ہوں, میرے ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی اور میں 10 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا, نماز نہیں پڑھ سکا, وضو نہیں بن رہا, وضو نہیں ہو سکتا, پیشاب جا رہی ہے. تو مجھے یہ صاحب نے کہا کہ آپ ہر نماز کے وقت اول آفل درود شریف آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, آپ کی نماز ہو جائے گی.
10 سال سے چارپائی پر ہیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ پر رحم فرمائے, پاک پروردگار آپ کو شفا عطا فرمائے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر نارمل طور پر نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں. اور بیچاروں کا پیشاب بھی, یہ بھی بتایا انہوں نے کہ وہ بھی یعنی کہ اب رکتا نہیں ہے. تو اس میں ہیں مسئلے, گنجائشیں تو ہیں, نماز معاف نہیں ہے اس میں. پیشاب کے تعلق سے تو یہ کہ اگر اتنا بھی وقت نہیں ملتا, پیشاب نکل رہا ہے خود بخود, تو چیلنج یہی کہ پیشاب نکل رہا ہے خود بخود اور اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ رک جائے اور اتنی دیر میں فرض نماز پڑھ سکے, اتنا بھی وقت نہیں ملتا, تو اب یہ کہ پورا وقت اگر اس طرح گزر جاتا ہے اس کا پیشاب بہتا رہتا ہے, تو اب یہ شرعی طور پر معذور قرار پائے گا, وضو کر کے نماز پڑھ لے. اب جو دوسرا وقت آیا اس میں کم از کم ایک بار بھی اسی طرح کا پیشاب اس کا نکل گیا تو یہ معذور ہی رہے گا. اب اگر کوئی اور ایسا وقت آیا نماز کا کہ اس میں ایک بار بھی اس طرح کا پیشاب نہیں نکلا تو یہ معذور ختم ہو گیا, اب تو وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی اور ہر نئے وقت کے لیے نیا وضو بھی کر رہا ہوگا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک وقت میں معذور کا آپ نے وضو کیا اور ایک بار تو وہ نماز پڑھ لی, اب دوسرا وقت آیا اور اس میں معذور ہی رہے کہ ایک بار تو وہ پیشاب نکل ہی گیا, تو اب یہ کہ دوسری نماز اس نماز کے لیے آپ کو وضو تو کرنا ہوگا. پھر یہ کہ وہ تیسرے وقت میں جیسے کہ زور اور عصر کے وقت میں سمجھو کہ وہ آپ معذور تھے, عصر اور مغرب کے درمیان بھی ایک بار تو آ گیا پیشاب نکل آیا تو بھی معذور ہی رہے, مگر وضو کرنا ہوگا نماز عصر کے لیے. اب مغرب کا وقت آیا, عصر اور مغرب کے درمیان ایک بار بھی پیشاب نہیں آیا تو وضو کر کے نماز تو پڑھ لے لیکن آپ معذور نہیں رہے, اب پھر آپ کو دوبارہ دو نمازوں کے درمیان امتحان کرنا پڑے گا کہ وہ پیشاب کم از کم اب پیشاب کتنی بار آتے, ایک آدھ بار آنے سے تو وہ معذور نہیں بنے گی, وہی مسلسل اگر آ رہا ہے کہ اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ فرض ادا کر لیں, تو یہ اس کا مسئلہ ہے. نماز کے احکام میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے تو مکتبۃ المدینہ سے کتاب منگوا لیں, اس کو سمجھ لیں اور ویب سائٹ پر بھی دعوت اسلامی کی بہت دیکھا جا سکتا ہے. مزید یہ کہ چار پائی پر آپ پڑھے ہیں, اب اس میں بھی نماز اگر آپ سجدہ کرنے پر قادر ہیں تو اس کا بھی اپنا طریقہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں اور کوئی ایسی مطلب ہے کہ پھٹا وغیرہ رکھ لیا جائے کہ جس پر آپ سجدہ کریں پیشانی آپ کی اچھی طرح جم جائے, ناک کی ہڈی بھی لگ جائے, تو یہ صورت بھی چار پائی پر اگر ہے, چار پائی پر تخت نہیں ہے, تخت ہے تو پھر کوئی پھٹا رکھنے کی لکڑی کا ضرورت بھی نہیں ہے, تو اس طرح بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے بیٹھے بیٹھے, جبکہ آپ کھڑے ہونے پر قدرت ہی نہیں رکھتے, کھڑے نہیں ہو سکتے, تو اگر سجدہ بھی نہیں کر سکتے تب تو پھٹا رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یعنی سجدے کے لیے آپ جھکتے ہیں آپ کو بہت درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے یا جھکا نہیں جاتا, ایسی کوئی صورت ہے تو پھر یہ اشاروں سے, تو رکوع میں کم جھکنا ہے, سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہے, یہ فرق لازم ہے, ورنہ تو نماز نہیں ہوگی. کہ رکوع میں جتنا جھکا اتنا ہی سجدے کے لیے جھکا تو نماز نہیں ہوگی, تو بولے جیسے رکوع میں اتنا جھک کیا, سر کا اشارہ ہی کر رہا ہے, جھکنا بھی نہیں, سر کا اشارہ کر رہا ہے یہ رکوع, اب سجدے میں تھوڑا یوں ہو گیا سر تو یہ سجدہ ہو گیا, تو اس طرح بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ طریقہ جو ہے کرسی پر نماز کے احکام, یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, یہ بھی منگوا لیں آپ اور اس کو کو دیکھ کر مزید اس کے معذور شریع یہ کرسی پر نماز کے جو مسائل ہیں تو وہ آپ کو بھی لاگو پڑیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اٹھا کر آپ کو کرسی پر بٹھا دے, ایسا بھی تو ہوتا ہے, مریض کو اٹھا کر رکھتے ہیں لٹاتے ہیں بعض اوقات. اگر آپ ہیں تکلیف میں مجھے آپ سے ہمدردی ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو صبر دے, اجر دے اور شفا بخشے. ہمت رکھیے گا, اللہ کی رضا پر راضی رہیے گا اور گلہ شکوہ مت کیجیے گا. یہ بھی آپ کا خوف خدا ہے کہ جو آپ نے سوال کیا وہ درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنے سے یہ سب معاف ہو جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس تو پڑھنی پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ بیڈ کا گدا یعنی فوم جو ہے اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کس طرح کریں گے؟ کیا اوپر سے سوکھے کپڑے سے صاف کر دیں تو پاک ہو جائے گا؟
اگر اس پر سوکھا کپڑا بچھا دیا جائے تو اب یہ کہ اس کپڑے پر اگر بندہ بیٹھتا ہے کچھ ورد و وظیفہ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی یعنی کہ وہ ظاہر ہے وہ فوم پہ نماز, فوم کے گدے پہ تو نماز پڑھے گا نہیں, کوئی نماز بھی بالفرض پڑھ سکتا ہے. پیشانی جم جاتی ہے جیسا جمانے کا حق ہے کہ اتنا دبائے گا, اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, تو نماز بھی ہو جائے گی اس چادر پر. چادر موٹی ہو, موٹی چادر ہو اور وہ اس میں نجاست میں گیلی نجاست نہیں سوکھی ہوئی نجاست. عام طور پر بچہ وغیرہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ ایسا مرحلہ پیش آتا ہے. یہ ایک تو صورت ہی ہے اس کو استعمال کرنے کی. اب اس فوم کے گدے کو پاک کرنا ہے تو پھر یہ تھوڑا اس میں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بہتے پانی میں اس کو چھوڑ دیا جائے. مثال کے طور پر ابھی کوئی حصہ اس کا ناپاک ہوا ہے تھوڑا سا, تو وہ حصہ فوم کا, تو اب یہ فوم کے اتنے حصے میں جیسے پانی بہائے اور اتنا پانی بہائے کہ چاروں طرف سے یہ بھیگ گیا, جیسے بھیگ گیا اور اس کا خیال جم گیا اس بات پر کہ یہ نجاست کو پانی بہا کر لے گیا تو یہ پاک ہو گیا. ورنہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اس کو دھوئے پھر اس کو لٹکا دے کہ آخری قطرہ تک اس کا ٹپک جائے, پھر دوسری بار بھی اسی طرح کرے آخری قطرہ ٹپک جائے, تیسری بار بھی اسی طرح کرے آخری قطرہ جب ٹپک جائے گا تو یہ پاک ہو جائے گا. ہے اس میں آزمائش ہے. اس کارپیٹ کو بھی پاک کرنے کے یہ دو طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. یا اسی طرح بعض کپڑے بہت کمزور ہیں یا اس میں سے برت یا امبرائڈری اور یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ نچوڑنا نہیں ہو سکتا, تو ایسے کپڑوں کے بھی یہ طریقے ہیں دو پاک کرنے کے.
ہماری مجلس تحفظ اوراق مقدسہ تو ان کی نگران مجلس بھی موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ کارکردگی بتا رہے تھے, تو آپ کو بھی مائک پر بھی یہ بیان کریں گے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, مجلس تحفظ اور آپ کے مقدسہ اب تک الحمدللہ اللہ کے کرم سے 528 شہروں میں ماشاءاللہ کام شروع کر چکی ہے. مجلس تحفظ اور آپ کے مقدسہ کے اب تک الحمدللہ 120,645 مقدس اور آپ کے باکسز مختلف مساجد و مدارس مارکیٹ اور دیگر مقامات پر نصب کیے جا چکے ہیں جو ہر ماہ باقاعدگی سے الحمدللہ خالی کیے جاتے ہیں. اب تک الحمدللہ پاکستان کے مختلف مقامات پر 857 بڑے ڈرم الحمدللہ لگائے جا چکے ہیں. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ پاکستان بھر میں 313 مخزن اور آکم قدسہ یعنی استور مختلف شہروں میں قائم ہو چکے ہیں الحمدللہ. اللہ کے کرم سے پاکستان بھر میں 132 مقامات پر مدفن اور آق مقدسہ یعنی قرآن محل ہیں الحمدللہ. اللہ کے کرم سے امیر اہل سنت کے فرمان پر الحمدللہ مجلس تحفظ اور راکم قرصہ کے تحت جو اسلامی بھائی ہیں جہاں باکس لگایا جاتا ہے وہاں ذمہ دار کا تقرر بھی کیا جاتا ہے، الحمدللہ 23,000 سے زائد ذیلی ذمہ داران کا تقرر ہے، 3,000 سے زائد اسلامی بھائی ایسے ہیں جو باکسز خالی کرنے اور آکے مقدسہ کو محفوظ کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اب تک الحمدللہ سن کر خوشی ہوگی کہ 5,00,000 سے زائد باردانے شرعی طریقہ کار کے مطابق محفوظ، ٹھنڈے یا دفن ہو چکے ہیں، الحمدللہ، اور آکے مقدسہ کو عارضی طور پر اسٹور سے مستقل مقام تک لے جانے کے لیے اور شہر میں مختلف مقامات سے اور آپ کے مقدسہ جمع کرنے کے لیے اللہ پاک کے کرم سے 18 رکشے، 1 شازور اور 1 سزوکی گاڑی بھی الحمدللہ مجلس کے پاس ہے جس کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ 23,000 سے زائد اسلامی بھائی اور پاکستان میں الحمدللہ مسلمان اسلامی بھائی اور ہمارے دعوت اسلامی کے نگران بھی ماشاءاللہ خوب تعاون فرماتے ہیں، اس مسجد کو ماشاءاللہ اس مجلس سے خوب تعاون کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کی بے حساب مغفرت کی عرض ہے۔
ماشاءاللہ اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کی کاوشیں آپ کی خدمتیں قبول ہوں، مرحبا، اور کام بڑھائیے اور مزید اس میں جو بھی کمزوریاں ہیں ان کو دور فرمائیے
انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر،
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کسی کو مذاق میں ہنسانے کے لیے جھوٹ، غیبت، تہمت کا سہارا لے سکتے ہیں؟
جی نہیں، گناہ، جھوٹے چٹکلے آج کل بہت چلتے ہوتے ہیں جی، یہ بھی گناہ ہے، اور ہاں چٹکلے بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں مقصود نیت یہ ہو کہ وہ ہنسانے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ عبرت کے لیے یا کوئی سبق آموز ہے, اور نیت بھی یہی ہے کہ اس لیے وہ سنا رہا ہے تو گنجائش ہے جواز کی, ورنہ ہمارے یہاں صرف یہ مذاق مسخری جیسے کومیڈین جو ہوتے ہیں یا ہنساتے ہوتے ہیں یا ویسے آپس میں بعض ہنساتے ہوتے ہیں, کتابوں میں اخباروں میں طرح طرح کے بے مقصد چٹکلے ہوتے ہیں, ہوتے ہنسانے والے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور مقصد ہنسانا ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی روایتیں میں نے کل پر دو تین دن پہلے سنائی بھی تھی, جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے مطلب جو اس طرح لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیاں اور جو اپنی نیکیاں مجھے اس سال ثواب کرے, ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما. یا اللہ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات المؤمنین, کل مسلمات المسلمین, خصوصاً والدین مصطفیٰ, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث العظم غریب نواز, امام غزالی اعلی حضرت, صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی زمزم رضا, حاجی مشتاق, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما. یا اللہ خصوصاً عشرہ محرم میں جتنے اسلامی بھائی مختلف شہروں سے آئے, یہاں سے آئے, یہاں سے بھی آئے, بیچاروں نے کئی کئی دن تک یہاں قیام کیا, ان سب کی حاضریاں قبول ہو جائیں, سب کی عبادتیں قبول ہو جائیں, سب کی خطائیں معاف ہو جائیں, ان سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے, جنت الفردوس میں ان سب کو محبوب کریم کا پڑوس نصیب ہو جائے. یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہو جائیں, آمین. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. مولا کریم بے روزگاروں کو حلال آسان روزی ملے, تنگ دستیاں دور ہوں, فراخ دستیاں نصیب ہوں. الہ العالمین جن کے جھوٹے کیس ہیں ختم ہو جائیں, مظلوم قیدی رہا ہو جائیں, گھر امن کے گہوارے بنے, نیکیوں کا دور دورہ ہو, گناہوں کا زور ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے, ہم سب نیک بن جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
یا رب محمد میری تقدیر لگا دے, دکھا دے
Yeah.
الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ.
ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ، اللہ کا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے
طریقت کا ہے مجموعہ مدنی بکھرا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ